نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله اضل اعمالهم صدق الله العظيم. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین مدنی سورتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. طویل مکی قرآن مکمل ہوا سورہ سبا سے لے کے سورہ احقاف تک. اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ قطع اور اس کے بعد سورہ حجرات، یہ تین سورتیں ساتھ مدنی آ رہی ہیں. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مدنی دور میں سورۃ البقرہ کے بعد اور جنگ بدر سے متصل پہلے نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روکا، اضل اعمالہم، ان کی تمام نیکیاں برباد ہو گئیں. کوئی اگر حاجیوں کی خدمت کی تھی، کوئی خدمت خلق کے کام کیے تھے، وہ سب کے سب برباد ہو گئے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہو الحق من ربہم، اور جبکہ وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کی تمام خطائیں ان سے دور کر دی گئیں اور ان کے حال کو اللہ تبارک و تعالی، اللہ نے ان کی خطائیں ان سے دور کر دیں، واصلح بالہم، اور ان کے حال کو اللہ نے سنوار دیا. یہ ہے دو قومی نظریہ کہ جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کر دیا، جو ہر دور میں رہا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ دو ہی قومیں ہیں، ایک قوم وہ ہے کہ جو کافروں کی ہے اور ایک قوم وہ ہے جو مومنوں کی ہے. اور خاص طور پر یہاں پر کوالیفائی کیا گیا کہ مومن کون سے، یعنی اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں مومن وہ ہیں، اللہ زین آمن وعامل الصالحات، جو کہ ایمان لائے اچھے اعمال کر رہے ہیں، وہ آمن بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. ورنہ یہودی بھی دعویٰ کر سکتے تھے کہ ہم بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، بہت سارے نبیوں پر بھی، اور ہم بھی اچھے اعمال کر رہے ہیں. نہیں، بلکہ یہاں پر اسپیسیفائی کر دیا گیا کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. تو دو گروہ ہیں، ایک قوم ہے کافروں کی جن کا ذکر پہلی آیت میں آیا، اور دوسری قوم ہے مسلمانوں کی، اور وہ ہے کہ اللہ دین آمن وعامل الصالحات، وہ لوگ جو کہ ایمان لائے جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور جو ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ الحق من ربہم، اور وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم، ان کی خطائیں اللہ نے ان سے دور کر دیں، واصلح بالہم، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے حال کو سنوار دیا. ذلک بان الذین کفروا اتبعوا الباطل، اس لیے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ، اور بے شک وہ لوگ جو کہ ایمان لائے انہوں نے پیروی کی اپنے رب کی طرف سے حق کی، كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے. تو اس وقت بدقسمتی سے اس ملک میں دو قومی نظریے کو اس کی جڑوں کو اکھاڑا جا رہا ہے، اور خاص طور پر جو یہ گمراہ کن نعرہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، یہ اصل میں دو قومی نظریے ہی کی نتیجہ ہے. اگر اہمیت کسی خاص خطے کی تھی تو پھر یہ ہے کہ پاکستان بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہندوستان میں ہوتے زیادہ بڑا ملک ہوتا اور زیادہ کوئی ہمارا روب ہوتا، تو آخر پاکستان بنایا کیوں تھا؟ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم دو قومیں ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان، اور ہم ہندوستان میں اپنے دین اسلام کے مطابق اپنا زندگی کا سارا سلسلہ اس کے بعد نہیں کر سکیں گے، اس لیے ہمیں علیحدہ ملک چاہیے. تو ہم اپنی پوری کی پوری 58 سالہ تاریخ کی نفی کریں گے اگر ہم اہمیت دے دیں زمین کے کسی ٹکڑے کو. نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے پاکستان نہیں، بلکہ ہمارے نزدیک سب سے پہلے اسلام. اور اسی کو ہمیں مقدم رکھنا ہے. ہر قسم کے گمراہ کو نظریے کی نفی کرنی ہے بلکہ اس کے مخالفت کرنی ہے. ہماری قومیت کی بنیاد اسلام ہے, نہ کہ وہ خطہ ہے نہ کوئی علاقہ ہے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہم قوم رسول ہاشمی ہیں, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت سے. فیصلہ کی تم الذین کفروا, جب تمہاری کفار کے ساتھ مدبھیڑ ہو جنگ کے دوران, فضر بر رقاب تو ان کی گردنیں مارو. حتیٰ ایسا اسم تم وہ ہو, جب اچھی طرح سے تم ان کی خون ریزی کر چکو, فشد الوساق تو پھر ان کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دو, یعنی ان میں سے قیدی بناؤ. اما منم باد ہو اما فدار, اور پھر چاہو تو احسان کر کے چھوڑ دو بعد میں, یا یہ کہ فدیہ لے کے چھوڑ دو. حتیٰ تضع الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہدایت دی کہ جب تمہاری کفار کے ساتھ جنگ ہو تو اس میں ابتدا میں بالکل حکم نہیں ہے کہ تم کسی کو قیدی بناؤ, بلکہ حکم یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو اور اچھی طرح سے خون ریزی کرو. اور جب جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے, جنگ سے مراد ہے کہ مکمل جنگ بند ہو جائے, مکمل طور پر تمہیں فتح حاصل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ہر سے مراد سمجھا تھا وقتی جنگ, جیسے جنگ بدر ہے یا جنگ عہد ہے. تو آپ نے بدر کے بعد کفار کے کچھ لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا لیا تھا اور فدیہ لے کے ان کو چھوڑ بھی دیا تھا. تو ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر تب گرفت فرمائی سورہ انفال میں, کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں تھا, مناسب نہیں تھا کہ وہ قیدی بنائے جب تک وہ زمین میں خون ریزی نہ کرے. اے نبی, آج آپ نے ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا ہے, کل یہ دوبارہ اسلام کے خلاف پھر سے منظم ہو کر آ جائیں گے. اور یہی ہوا کہ بہت سارے لوگ اگلے سال پھر احد کے میدان میں موجود تھے. تو حرف سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس آیت میں تھی کہ کل جنگ, یعنی صرف وار نہیں ہے, صرف بیٹل نہیں بلکہ وار, جیسے انگریزی میں ہم کہیں گے کہ جب مکمل جنگ ختم ہو تو پھر قیدی بنایا جا سکتا ہے. تو فرمایا جب تمہاری کافروں کے ساتھ مدبیر ہو, فضر پر نقاب تم کی گردنیں مارو. حتیٰ ایسا سن تم ہو, یہاں تک جب تم خوب خون ریزی کر چکو, فشد الوساق تو اس کے بعد پھر ان کو مضبوطی سے باندھو. یعنی قیدی اس وقت بنایا جائے گا جبکہ مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جائے اور کفار کے ساتھ جنگ بند ہو جائے. فیما منم باد و بما فدار, پھر ان قیدیوں کو چھوڑا جا سکتا ہے احسان کر کے بھی بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے, وما فدار یا یہ ہے کہ فدیہ لے کر بھی. حتیٰ تز الحرب اوزارہا, یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے. ذالک, یہ تم سن چکے, ولو یشاء اللہ لانتصر منہم, اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا. تمہیں جنگ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مشقت میں ڈالتا ہی نہ, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے, ولکن یبلو بعضکم ببعض, اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمانا چاہتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو واقعتاً اپنے ایمان میں سچے ہیں اور اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جاتے ہیں. ورنہ اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کی طرف سے جنگ کے لیے کافی تھا, وہ خود ہی کافروں سے بدلہ لے لیتا. واللہ جی نہ قتلوا فی سبیل اللہ, یہ بڑی پیاری آیتیں آ رہی ہیں, وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے گئے, فلن یضل اعمالہم, اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا. سیہدیہم, ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. رہنمائی کی طرف, جنت کی طرف. ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرمائے گا. وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ, اور اللہ تعالیٰ ان کے حال کو سنوار دے گا. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ, اور انہیں داخل کرے گا اس جنت میں کہ جس کی پہچان اللہ ان کو کرا چکا ہے. یہ مضمون آیا تھا سورہ یاسین میں کہ شہداء کے لیے برزخ نہیں ہے. جیسی ایک شخص یہاں پر شہید ہوتا ہے, فوری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. قیلت قل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کی موت نصیب فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ان تنصروا اللہ ینصرکم, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرو گے, اللہ کے دین کو پھیلاؤ گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرو گے. فرمایا ان تنصروا اللہ, اگر تم اللہ کی مدد کرو گے, ینصرکم تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اللہ کے ساتھ معاملہ دو طرفہ ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو مجھ سے عہد کر رکھا ہے اس کو پورا کرو، تو جو میں نے تم سے عہد کیا میں اس کو پورا کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے تبھی شامل حال ہوگی جبکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری اکثریت اس طرف مائل ہو، دین پر عمل کرے، دین کو پھیلائے، دین کی خدمت کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی، اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تنصر اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا، والذین کفروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، فتعس لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، واضل اعمالہم، اور ان کی نیکیاں وہ سب کی سب بکارت ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ایسا کیوں ہوا، کیوں کفار کی نیکیاں اللہ تعالیٰ برباد کر دیتا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، انہیں قرآن سے چڑ ہے، انہیں قرآن سے نفرت ہے، وہ قرآن کو اللہ کا کلام ماننے کو تیار نہیں ہے، اس لیے فرمایا ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، ان کی نیکیاں اس لیے اللہ برباد کر دیتا ہے کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کو جو اللہ نے نازل کیا، فاحبط اعمالہم، تو ان کے سارے اعمال اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے برباد کر دی، اکارت کر دی۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم، پھر وہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، دمر اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر ڈالا، وللکافرین امثالھا، اور کافروں کے لیے اسی طرح کی مثالیں ہیں، ان کافروں کا بھی یہ حشر ہوگا۔ ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ساتھی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وان الکافرین لا مولا لہم، اور بے شک جو کافر ہیں ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، ایسے باغات میں کہ جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہیں، والذین کفروا، اور وہ لوگ کے جنہوں نے کفر کیا، یتمتعون، وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ویاکلون، اور کھا پی رہے ہیں، کما تاکل الانعام، جیسے کہ جانور کھاتے پیتے ہیں، چرتے چکتے ہیں، والنار مثوی لہم، اور ان کا ٹھکانا آگ ہے، وکائین من قریتہم، اور کتنی بستیاں ایسی گزری ہیں، یا اشد قوتا من قریتک اللتی اخرجتک، کہ جو زیادہ شدید تھی، مضبوط تھی قوت کے اعتبار سے اس بستی سے کہ جس بستی نے نبی آپ کو نکال دیا ہے، اشارہ ہے مکہ کی طرف کہ کتنی بستیوں کو اللہ نے ہلاک کیا، کتنی بستیاں ایسی تھیں کہ جو زیادہ مضبوط تھیں، ان کی عمارتیں، ان کی تعمیرات زیادہ پختہ تھی اس بستی کے مقابلے میں کہ جس بستی نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا ہے۔ اہلکنا ہو، ہم نے ان بستی والوں کو ہلاک کیا، فلا ناصر لہم، پھر ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہ تھا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، بلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو، مراد یہ ہے کہ اس کے پاس ہدایت ہو اللہ کی اور اس ہدایت کی بنیاد پر عمل کر رہا ہو، کمن، کیا وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، زین لہ سوء عملہ، کہ جس کے لیے اس کے عمل کی برائی کو مزین کر دیا گیا ہو، جو برا عمل کر کے اور بہت فخر کر رہا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، فرمایا کہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، وَتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور وہ لوگ جو کہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات کی۔ بڑی پیاری آیت آ رہی ہے، جنت کے چار مشروب، سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار مشروبات دیے، پانی ہے، اس کے بعد ذکر آیا تھا دودھ کا، پھر اس کے بعد ذکر آیا تھا پھلوں کے جوس کا، کہا کہ پھلوں کا رس ہوتا ہے، وہ بڑی اچھی چیز ہے، رزق حسن ہے، اور انہی پھلوں سے تم کشید کرتے ہو شراب، جس کو کہا گیا کہ وہ پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کے بعد ذکر آیا تھا شہد کا، تو پانی، دودھ، پھلوں کا رس، اور اس کے بعد شہد، یہاں پر بھی فرمایا کہ جنت میں بھی ان چار مشروبات کی نہریں ہوں گی۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔ فرمایا مثال اس جنت کی جس کا وعدہ متقیوں سے کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آثار، اس جنت میں نہریں ہیں ایسے پانی کی کہ جس میں بو نہیں آتا، وہ پانی کبھی خراب نہیں ہوتا، اس میں کڑواہٹ پیدا نہیں ہوتی، اس میں سے بو نہیں آتی. وہ انہار میں لبن لم یتغیر طعمہ، اور نہریں ہیں دودھ کی کہ جس کا ذائقہ کبھی بدلتا نہیں. دنیا میں دودھ وہ کچھ عرصے پڑا رہے تو اس کے بعد اس کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. فرمایا کہ وہ ایسے دودھ کی نہریں ہیں کہ جن کا ذائقہ، جن کا مزہ بدلتا نہیں. وہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں ایسی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذت ہے. اور یہ ہم پڑھا ہے سورہ صافات میں کہ وہ شراب ہوگی کہ جس سے نہ پینے والے بہکیں گے اور نہ کوئی ان کو سر چکرائے گا، نہ سر گرانی ہوگی. فرمایا اس میں نہریں ہیں ایسی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے. وہ انہار من عسل مصفا، اور نہریں ہیں ایسے شہد کی کہ جس کا جھاگ اتار لیا گیا ہے، جو بالکل صاف اور شفاف شہد ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چاروں مشروبات سے استفادے کی سعادت عطا فرمائے. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتٍ، اور ان کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے میوے ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہوگی. کمن ہو خَالِدٌ فِي النَّارِ، کیا یہ لوگ، یہ جنتی، کیا یہ اس کی طرح ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہے آگ میں. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور جن کو پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی. فَقَطَّعَ، اور وہ پانی کاٹ دے گا ان کی اندڑیوں کو. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اب آگے اشارہ آ رہا ہے منافقین کی طرف. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی، ان میں سے وہ بھی ہے کہ جو آپ کی بات کو بظاہر بہت غور سے سنتا ہے. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو پوچھتے ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے. یعنی بظاہر تو لگتا ہے بہت غور سے سن رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ نہیں سنتا. لہٰذا باہر نکل کر پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یہ ابھی کیا حکم دیا ہے، کیا فیصلہ ہو رہا ہے، کیا مشورہ ہو رہا تھا. فرمایا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے. یہ نبی کی محفل میں آ کر بھی اور سیرت نہیں ہوتے، سنجیدگی کے ساتھ احکامات کو نہیں سنتے. گویا ان کے اندر اللہ کے رسول کے احکامات اور ان پر عمل کا کوئی جذبہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے پیروی کی اپنے خواہشات کی. اس کے برعکس وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، اور وہ لوگ جو کہ ہدایت کے رستے پر آئے. زَادَهُمْ هُدًى، اللہ تعالیٰ انہیں بڑھا دیتا ہے مزید ہدایت کے اعتبار سے. کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس میں آدمی کہے کہ مطلب مجھے ہدایت کی ضرورت نہیں اور میں ہدایت یافتہ ہو گیا ہوں، بلکہ انسان ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا محتاج ہے. پیچیدہ مسئلے زندگی میں آتے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا انسان مستقل محتاج ہوتا ہے. تو فرمایا والذین اهتدوا، وہ لوگ جو کہ ہدایت کی راہ پر آئے. زادہم ہدا، اللہ انہیں بڑھاتا رہتا ہے ہدایت کے اعتبار سے. وآتاہم تقواہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ان کا تقوی عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ بَغْتَةً، بس وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر یہ کہ قیامت کا کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، تو اس قیامت کی نشانیاں تو آ چکی ہیں. سب سے بڑی قیامت کی نشانی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں اور قیامت اس طرح سے، یعنی اب میرے بعد قیامت ہی آئے گی. تو سب سے بڑی نشانی قیامت کی خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ختم نبوت ہے. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر انہیں کیا فائدہ ہوگا. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو پھر انہیں کیا حاصل ہوگا ان کے نصیحت پکڑنے سے جبکہ وہ قیامت آ جائے گی. ابھی نصیحت پکڑ لیں، ابھی نادم ہو جائیں، ابھی اپنے گناہوں پر توبہ کر کے اور صحیح راہ اختیار کر لیں، جب وہ قیامت آ جائے گی تو اس وقت ان کا نصیحت پکڑنا ان کے لیے کیا فائدہ مند ہوگا. فعلم، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جان لیجئے انہ لا الہ الا اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبك، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی. یہ مضمون گلا چکا ہے کہ نبی کی خطا سے مراد کیا ہے. نبی کی خطا معاذ اللہ عام انسانوں کی طرح کوئی کسی خرابی نیت کی وجہ سے نہیں ہوتی، کوئی جانب شر نہیں ہوتی، بلکہ وہ ہوتی جانب خیر ہی ہے. موسیٰ علیہ السلام اگر وقت سے پہلے پہنچ گئے تھے کوہ طور پر تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے پہنچے تھے، اگر آدم علیہ السلام نے جنت میں درخت کا پھل کھایا تھا تو شیطان نے کہا تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ فرشتے بن جائیں گے، وہ فرشتے جو کہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے۔ اگر یونس علیہ السلام وقت سے پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے اپنی قوم کو تو غیرت حق تھی، شدید غصہ آ رہا تھا کہ یہ قوم میری بات کیوں نہیں مان رہی، کیوں شرک کر رہی ہے، اور لہٰذا اس لیے چلے گئے تھے۔ لیکن ان کے اس اعلیٰ مقام کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا کہ نہیں اے موسیٰ، آپ کے جلدی آنے سے ہوا یہ ہے کہ پیچھے آپ کی قوم کو سامنے نے گمراہ کر دیا ہے، اے یونس آپ کیوں آ گئے ہماری اجازت کے بغیر، جب تک ہم آپ کو اجازت دیتے آپ کو یہاں سے نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح سے آدم، میں نے منع کیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم نے کیوں اس کی بات میں آ کر درخت کا پھل کھایا؟ تو وہ جو ان کا اعلیٰ مقام تھا اس کے اعتبار سے اللہ نے اسے خطا کرا دیا۔ اسی طرح سے فرمایا کہ نبی، اگر اس جدوجہد کے دوران آپ سے بھی کوئی خطا ہوئی ہے، بدر کے قیدیوں کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کو چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ان کافروں سے ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، ابھی تو ان کا سر کچلو، ورنہ اگر تم ان کو اسپیئر کرو گے، ان سے نرمی کرو گے، یہ اور جری ہو کر اور آپ کے خلاف پھر اگلے جو ہے وہ میدان جنگ میں پھر موجود ہوں گے۔ تو فرمایا کہ نبی، جو بھی آپ سے خطا ہوئی ہے آپ اس کے اللہ سے بخشش مانگیے، ولی المؤمنین والمؤمنات، اور بخشش مانگیے مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن خواتین کے لیے بھی۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے تمہاری طرف فرت کو بھی، کہ تم کہاں ہوتے ہو، کیا کر رہے ہوتے ہو، اپنے کاروبار کے لیے کہاں ہوتے ہو، دین کی خدمت کے لیے کہاں ہوتے ہو، اللہ جانتا ہے اس کو۔ تو مثواکم، اور اللہ تعالیٰ واقف ہے تمہارے گھر سے بھی، تمہارے ٹھکانے سے بھی۔ ویقول الذین آمنوا لولا نزلت سورۃ، اور کہاں ان لوگوں نے جو کہ ایمان لائے، اشارہ اصل میں وہی منافقین کی طرف چلتا ہے۔ فرمایا کہ وہ جو بظاہر قانونی طور پر ایمان لائے تھے، زبان کا جنہوں نے اقرار کیا تھا، انہوں نے یہ کہا لولا نزلت سورۃ، وہ سورت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے جنگ کی اجازت آ گئی ہے، اب ہمیں جنگ کرنی ہے، تو جنگ سے یہ منافقین گھبراتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی سورت نازل کیوں نہیں ہوئی؟ سورت اللہ تعالیٰ حکم دیتا پھر ہمیں یقین آ جاتا کہ واقعی جنگ جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے۔ اس کے بعد فرمایا پیسا ان دن سورت تم محکم، تو جب ایک حکمت والی پختہ سورت نازل ہوئی، مذکر فی حل قتال، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، اشارہ سورۃ البقرہ کی طرف، اور آیت 216 کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جنگ فرض کر دی گئی ہے چاہے وہ تمہیں ناگواری کیوں نہ ہو۔ تو جب ایک پختہ سورت نازل کر دی گئی، وذکر فیہ القتال، اور اس میں جنگ کا ذکر کر دیا گیا، رأیت الذین فی قلوبہم مرض، پیروی آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں یہ نفاق کا مرض ہے، ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے کہ وہ دیکھتا ہے کہ جس پر موت کی غشی تاری ہو، اس طرح سے گھبرا کر، اور جیسے نظر اس کی ہوتی ہے کہ اس کی نگاہیں پھر پسرا رہی ہوتی ہیں جس پر موت آ رہی ہے، اسی طرح یہ ان نگاہوں کے ساتھ آپ کو دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں خوف سے پسرا رہی ہیں۔ فاولا لہم، تو ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے۔ طاعت و قول معروف فائدہ عظم الامر، فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ، طاعت و قول معروف، بھلی بات کہو اور اس کے بعد اطاعت کرو جبکہ فیصلہ ہو جائے۔ یہاں پر ادبی اعتبار سے فرق ہے، یعنی ترتیب کا، یعنی اصل بات کیا ہے پہلی کہ مشورہ دے دو، بھلی بات کہہ دو، اور اس کے بعد جب مشورے کے بعد فیصلہ کر دیا جائے تو اطاعت کرو۔ تو اطاعت کا معاملہ مشورے کے بعد ہے، لیکن یہ جو ادبی انداز ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطاعت کے لفظ کو اس آیت میں پہلے جو ہے وہ لے آئے ہیں۔ فرمایا طاعت و قول معروف فاذا عزم الامر، قول معروف بھلی بات کہہ دو، جو مشورہ دینا ہے پورے خلوص کے ساتھ دے دو۔ اب اس کے بعد فاذا عزم الامر، اور جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر لیں کسی کام کا، تو پھر طاعت، پھر اطاعت کرو۔ اس کے بعد اب جو ہے وہ مزید اب کو چو چرا اور کوئی یہ کہنا کہ قرآن میں سورت نازل ہو اس میں جنگ کا ذکر آئے، یہ ساری باتیں مت کہو۔ اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کے یہ وحی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ وما ینطقو عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، وہ اپنی خواہشات کی طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ جو کچھ کہتے ہیں ان کو اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے۔ کچھ وحی جلی ہے جو قرآن میں آ گئی، اور کچھ وحی خفی ہے جو بغیر قرآن کی بھی ہے۔ تو فرمایا جب فیصلہ ہو جائے معاملے کا پھر اطاعت کرو۔ فلو صدق اللہ لکان خیر اللہ، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے رہتے، جیسے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا معبود اللہ کلمہ پڑھ لیا تھا تو واقعی اللہ کو معبود مان کر اللہ کی اطاعت کرتے، لکان خیر اللہ، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. فہل اتیتم، اے مسلمانوں، کیا اس کا بھی امکان ہے؟ ان تولیتم، اگر تم کو والی بنا دیا جائے، تمہیں حکومت دے دی جائے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم قرابت داروں کو، رحم رشتوں کو تم کاٹو گے. مراد یہ ہے کہ اگر بغیر تربیت کے اگر تمہیں حکومت دے دی جائے تو ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی، لہٰذا تمہارے اندر بھی دنیا داری آ جائے گی، اور تم بھی حکومت کو مال و دولت اکٹھا کرنے کا ذریعہ بناؤ گے، اور اس کے لیے پھر تم دریافت نہیں کرو گے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی قطر رحمی کرو گے. تو نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے تمہیں کچھ آزمائش کی بھٹیوں سے گزارے گا، اور اس کے بعد جب تم پختہ ہو جاؤ گے اور واقعتاً تمہاری تربیت ایسی ہو جائے گی کہ تم حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت سمجھو گے، اور تم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے، نہ کہ دنیا بنانے کی، تب اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے گا. تو اگر ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی، ابھی سن 2 ہجری ہے، اگر ابھی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قوت سے حکومت دے دے تو تم کیا کرو گے؟ ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد مچاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم رحمی رشتوں کو کاٹو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کی. کون لوگ؟ کہ جن کو اللہ تعالیٰ حکومت دے اور پھر حکومت کے بعد وہ زمین میں نافرمانیاں کرے، اللہ کے احکامات کو پامال کرے اور رحمی رشتوں کی بھی پرواہ نہ کرے. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ نے لعنت کی. فاصمہم، اللہ نے ان کو پھر بہرا کر دیا. وعمی ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا. اب وہ ہدایت سے محروم ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ کر رہے ہیں جو ان کے جی میں آ رہا ہے. افلا تدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر پڑے ہیں ان کے تالے؟ مراد یہ ہے کہ نفاق کا علاج قرآن مجید پر غور و فکر میں ہے. جتنا قرآن پاک اندر اترے گا، یہ قرآن دلوں میں ایمان پیدا کرے گا. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان پر قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہیں. تو یہ منافقین کا نفاق ختم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ قرآن مجید پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں. افلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ ہم علی قلوبنا اقفالها، کیا دلوں پر پڑے ہوئے ہیں ان کے تالے؟ ان الذین ارتدوا علی ادبارہم، بے شک وہ لوگ جو کہ الٹے پھر گئے اپنے پیٹھوں پر، من بعد ما تبین لهم الہدى، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح کر دی گئی. الشیطان سول لهم، اصل میں شیطان ہے کہ جس نے ان کے لیے ایک بات بنا دی ہے. وہ عملہ لهم، اور شیطان نے ان سے جھوٹے وعدے کیے ہیں. ذالک بانهم قالوا، یہ اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ پہلے ایمان تو لائے خلوص کے ساتھ، لیکن اب جب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں، اللہ کی راہ میں مال اور جان لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تو انہوں نے پیٹھ پھیر لی ہے. تو یہ کیوں پیٹھ پھیری ہے؟ اصل میں تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی ہے، اور وہ ان کو امیدیں دلا رہا ہے، وہ ان کو امیدیں دلا رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ محض صرف جزوی نیکی، اس کے ذریعے سے بھی کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے. لازمی نہیں ہے کہ ہر معاملے میں ہی محمد کی بات مانی جائے صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نمازوں کے حد تک ہم ان کی بات مانتے رہے، لیکن اب اس کے بعد آگے جا کر اور نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر جنگ کریں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو شیطان ان کو جنگ سے اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال و جان لگانے سے روک رہا ہے، اور امیدیں دلا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سب کے بغیر بھی ان کو بخش دے گا. فرمایا ذالک بانهم قالوا للذین کرہوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے کہا ان لوگوں سے جنہوں نے ناپسند کیا، ما امان صلی اللہ، اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. سنوسی حکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں. یہودی پیسے والے تھے، منافقین ان کے پیسے کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے، تو جا کر یہودیوں سے کہا کہ بھائی ہم ایمان تو لے آئے محمد پر، لیکن یہ ہے کہ ہم ہر بات میں ان کا کہنا نہیں مانتے، نمازیں ہم پڑھنے کو تیار ہیں، لیکن جنگ کا کہیں گے تو پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے، تمہارا ساتھ دیں گے، تمہارے حلیف ہوں گے. تو ذالک بانهم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے، یعنی یہودیوں سے، کہ جنہوں نے ناپسند کیا اس کلام کو جو اللہ نے نازل کیا ہے. کہ سانو تی حکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہارا کہنا مانیں گے. فرمایا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ تعالیٰ ان کے سارے رازوں سے واقف ہے. یہ جو خفیہ جا کر ساتھ بات کر رہے ہیں یہود سے اور ان کو اپنے تعاون کی یقین دہانیاں کرا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. کیف اذا توفتهم الملائکۃ, تو وہ کیسا وقت ہوگا جبکہ فرشتے ان کی جانیں نکالیں گے. یضربون وجوههم وادبارهم, اور پھر وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر اور ان کے پیٹھوں پر. اور وہ پھر فرشتے کیا کہتے ہیں, ذالک بانہم متبعوا ما اسخط اللہ, ایسا اس لیے ہوا کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جس نے اللہ کو ناراض کیا. بکرہ رضوانہ, اور انہوں نے ناپسند کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کو. فاحبط اعمالہم, تو جو بھی اعمال ان منافقین نے کیے تھے, نمازیں پڑھی تھی اللہ کے رسول کے پیچھے, وہ ساری نمازیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی ضائع کر دی. ام حسب الذین فی قلوبہم مرض, کیا سمجھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں کے اندر یہ بیماری ہے منافقت کی, اللہ یخرج اللہ اسانہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر کی کمزوریوں کو ظاہر نہ کرے گا. ولو نشاء لاریناک, اے نبی اگر ہم چاہیں تو ہم آپ کو ان کو دکھا دیں, ہم آپ کو دکھا دیں گے کون کون اس وقت آپ کے اس جو جماعت کے اندر منافقین ہیں. بلا عرب کا حکم دیتی ماں, اے نبی آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں کو, پھر آپ پہچان لیں ان کو ان کے چہرے, ہم آپ کو دکھا دیں اس کو جو آپ کے ساتھ لوگ شامل ہیں ان میں سے کون کون ہے جو مخلص نہیں ہے منافق ہیں. بلا عرب کا حکم دیتی ماں, تو پھر آپ ان کو پہچان لیں ان کے چہروں سے, ان کے چہروں سے. بلا تارے فند ہوں کی لاہن القول, اور آپ انہیں پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے. جو مومن ہوگا وہ کھڑا ہوگا, وہ بات بالکل صحیح سے کرے گا, اور جو مومن نہیں ہے منافق ہے, جو مخلص نہیں ہے, وہ پھر یہ ہے کہ باتوں کے ذریعے سے راضی کرنے کی کوشش کرے گا, عمل کے اعتبار سے پیچھے, لیکن باتوں کے ذریعے سے قسمیں کھا کر چاپلوسی کر کے خوشامدیں کر کے اور ثابت کرے گا کہ وہ بڑا وفادار اور بڑا ساتھ دینے والا ہے. تو نبی آپ ان کو پہچان لیں گے ان کی بات کے لہجے سے. واللہ یعلم اعمالکم, اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے واقف ہے. ولنبلونکم, اور کان کھول کے سن لو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. حتی نعلم المجاہدین منکم والصابرین, یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں گے تم میں سے کون جہاد کرنے والے ہیں اور کون تم میں سے ڈٹے رہنے والے ہیں. ونبلو اخبارکم, اور ہم تمہاری خبروں کو جانچ کر رہیں گے, تمہارے اصل حالات کیا ہیں, اندر دل میں ایمان ہے یا دل کے اندر منافقت اور بیماری ہے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو اللہ تعالیٰ کے رستے سے روکتے ہیں, بشاق الرسول, اور جنہوں نے رسول سے دشمنی کی, من بعد ما تبین لهم الہدى, اس کے بعد جو ان پر ہدایت واضح ہو گئی, لن یضر اللہ شیئا, وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے. یہ سارا اشارہ منافقین کی طرف ہے کہ خود بھی اللہ کے رستے سے روکے اور دوسروں کو منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ جنگ ان کے معاملے میں مت پڑنا, اور اصل دشمنی کیا ہے اللہ کے رسول سے, کہ نہ یہ رسول آتے اور نہ ہمارے اوپر یہ مصیبتیں آتی. ہم پڑھ آئے ہیں سورہ نساء میں کہ منافقین کو شدید نفرت تھی اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ان کے آنے کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے سر پر آئی, اور یہ ہم سے تقاضے آ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو, اللہ کی راہ میں مال دو. ہم نہیں نکل پاتے, ہم نہیں مال دیتے, اس کی وجہ سے بار بار ہمیں شرمندگی ہوتی ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے رستے سے روکا اور دشمنی کی رسول سے, اس کے بعد ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی. لن یضر اللہ شیئا, انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑا. وسیحبط اعمالہم, اور اللہ تبارک و تعالیٰ عن قریب ان کے اعمال کو اکارت کر دے گا, برباد کر دے گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نازک مرحلہ آ رہا ہے, اب تمہیں اللہ کی راہ میں جنگ کرنی پڑے گی, اب جنگ کا حکم آ چکا ہے, لہذا اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. ولا تبطلوا اعمالکم, اپنے سابقہ اعمال کو ضائع نہ کر لو. اگر تم نے اب جنگ کے مرحلے میں اطاعت نہیں کی تو پھر کیا ہوگا, تمہاری ہجرت اور تمہاری نمازیں, تمہاری اب تک دین کی قربانیاں, وہ سب کی سب ضائع ہونے کا خطرہ ہے. تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تبطلوا اعمالکم, اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ, بے شک وہ لوگ تھے جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے. ثم ماتوا وهم کفار, پھر مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے. فلن یغفر اللہ لهم, اللہ تعالیٰ ہرگز ان کو بخشنے والا نہیں ہے. فلا تهنوا, اب دیکھو کمزور نہ پڑو, جنگ کا مرحلہ آ رہا ہے, ڈرو مت. فلا تهنوا, مت کمزور پڑو. وتدعوا الى الصلح, اور نہ ہی صلاح کے لیے پکارو. باطل کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوگی. باطل کوئی پسند ہے حق لا شریک ہے, شرکت میں آنا ہے حق و باطل نہ کر قبول. بلا وتدعو الى السلم, اور نہ ہی پکارو تم صلح کی طرف. وانتم الاعلون, اور غالب تم ہی ہوگے. واللہ معکم, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. ولن یترکم اعمالکم, اور اللہ تعالیٰ تمہاری محنتوں کو ضائع ہونے نہیں دے گا. انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ شیطان تمہیں جنگ سے ڈرا رہا ہے, اور وہ تمہیں کچھ عرصے اور جینے کی خواہش تمہارے اندر پیدا کرتا ہے. کتنے عرصے جی لو گے؟ اگر تم نے جنگ سے پہلو تہی کی اور گھر بیٹھے رہے تو کتنے عرصے اور جی لو گے؟ فرمایا یہ دنیا کی زندگی ہے کیا؟ انما الحیات الدنیا لعب و لہو, بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے, ڈرامہ ہے. وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا, اور اگر تم ایمان لائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے, یُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ, اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے بدلے دے گا. وَلَا يَسْأَلُكُمْ أَمْوَالَكُمْ, اللہ تعالیٰ تم سے تمہارا سارا مال نہیں مانگتا. یہ سارا مال اللہ نے کہا کہ سب پورے کو پورا مال دے دو اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے, جہاد کے لیے, یا دین کی خدمت کے لیے. إِيَسْأَلُكُمُوهَا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارا سارا مال مانگے, فَيُنْفِقُكُمْ, تو وہ تمہیں تنگ کرے گا. وہ تب خلو, اور تم بخل کرو گے. وہ یخرج اذغانکم, اور اللہ تعالیٰ تمہارے بخل کو, تمہارے دل کی کمزوری کو ظاہر کر دے گا. ہاں ہم تم ہا اولائے تم سے کوئی سبھی دلّا, یہ وہ لوگ ہو, تم وہ لوگ ہو کہ جنہیں بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ خرچ کرو, سارا مال نہیں بلکہ یہ ہے کہ جو بھی خرچ کر سکتے ہو خرچ کرو. فمنکم من یبخل, تو تم میں سے کچھ وہ ہیں جو بخل کرتے ہیں. وَمَن يَبْخَلْ, اور جس کسی نے بخل کیا, فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ, تو وہ بخل کرتا ہے اپنے ہی خلاف, اس کا نقصان اسی کو پہنچے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, اور اللہ غنی ہے, اسے تمہارے انفاق کی ضرورت نہیں, انفاق کرو گے اس کا فائدہ تمہیں کو پہنچے گا. وَاللَّهُ الْغَنِيُّ, اللہ غنی ہے. وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ, اور تم فقیر ہو. اور دیکھو, وَإِن تَتَوَلَّوْا, اگر تم نے روگردانی کی, ہم نے اس موقع پر جبکہ نازل پر اللہ جنگ کا آنے والا, میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سورت جنگ بدر سے بالکل پہلے نازل ہوئی ہے. فرمایا کہ اس نازل مرحلے پر اگر تم نے پیٹ دکھا دی, میں تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں بدل کر تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے. جب تک اہل عرب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے جہاد کا سلسلہ جاری رکھا, اللہ کی مدد ان کی شامل حاضر, لیکن جب خلافت بنو عباس میں شروع ہو گئی عیاشیاں, محلات بنے, رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو ہٹایا اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ ترکوں کو لے آیا. ہے آیا یور سے تاتار کے افسانے سے, آسمان مل گئے کعبے کو سنم کھانے سے. وہی تاتاری کہ جنہوں نے پہلے مسلمانوں کو فتح کیا, بعد میں اسلام نے ان کو فتح کر لیا, اور انہی میں سے ترکان عثمانی تھے کہ جن کے ذریعے سے پھر سے خلافت قائم ہو گئی. تو اگر تم روگردانی کرو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا, تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا, وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے. اگر ہم نے بھی اللہ کے دین کی خدمت نہیں کی, ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی غیر قوم سے ہمیں پٹوائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو مسلمان کر دے اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے لے. اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے محفوظ فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے. سورۃ الفتح, یہ دوسری مدنی سورت ہے. یہ نازل ہوئی سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے فوراً بعد. صلح حدیبیہ کا پس منظر پہلے سمجھ لیجئے, پھر یہ سورت کا سمجھنا آسان ہوگا. سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی, مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اگلے سال جنگ احد ہوئی, مسلمانوں کو وقتی شکست ہوئی, کفار کے حوصلے بڑھ گئے اور وہ پھر ایک متحدہ محاذ بنا کر 10,000 کا لشکر لے کر مدینے پر حملہ آور ہو کر سن 5 ہجری میں, شمال 5 ہجری میں, اور احزاب کا کی جنگ ہوئی. اس جنگ کے اندر کفار سے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا, مہینے تک محاصرہ کیے رکھا مدینے کا, اور پھر اس کے بعد رسوا ہو کر واپس چلے گئے. اس وقت اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا کہ اب دوبارہ ان کی ہمت نہیں ہوگی مدینے پر حملے کے لیے. بڑا دھچکا لگا ہے ان کو, ان کے بہت سارے وسائل برباد ہوئے, پورا مہینے یہاں پر بیٹھے رہے, ان کے خراجات بھوکرے ہاتھ پلے کچھ نہیں آیا, اب دوبارہ ضرورت نہیں کریں گے, اب تم ان کی طرف جاؤ گے. سن 6 ہجری میں اللہ کے رسول نے خواب دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. آپ نے پکار لگائی, ندا لگائی کہ ہم عمرے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں اور جو بھی چل سکتا ہے چلے. اب اس کے بعد تقریباً 1400 صحابہ تیار ہو گئے آپ کے ساتھ جانے کے لیے. آپ نے ان سے کہا کہ ہتھیار ساتھ نہیں لیں گے، حالت احرام میں ہوں گے. اب یہ چیز منافقین کے لیے بڑی مشکل تھی کہ جا رہے ہیں قریش کی طرف جو کہ جان کے دشمن ہیں، اور جا بھی رہے ہیں بالکل نہتے، تو لہٰذا ان کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا. انہوں نے ہیرے بہانے سے اس موقع پر ساتھ نہیں دیا. بارہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، قریش کے لیے معاملہ بڑا مشکل کا ہو گیا. اگر تو وہ اجازت دیتے ہیں عمرے کی تو یہ ان کی انا اور ان کا تکبر اس کے حوالے سے یہ بہت مشکل تھا، اور اگر وہ اجازت نہیں دیتے تو عرب میں بدنامی ہوتی کہ ایک پورا جو ہے وہ لوگوں کی ایک جماعت آئی ہے، حالت احرام میں ہے، کوئی جنگی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہے، کوئی جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں آئے، اور تم نے کیوں ان کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے اور عمرے سے روکا. بار بار انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ہم نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دینا. پھر انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو مشتعل کرو، لہٰذا کچھ دستے بھیجے جو مسلمانوں کے بہت قریب آتے تھے، گالیاں دیتے تھے اور گستاخیاں کرتے تھے تاکہ مسلمان مشتعل ہو کر ان کے خلاف کچھ کر بیٹھے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف سے جنگ کا جواب مل جائے. لیکن یہ ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی جو تربیت دی اس حوالے سے اللہ نے محفوظ رکھا اور وہ مستعل نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کفار کے وفد آنا شروع ہوئے، اور اس کے بعد آپ نے بھی حضرت عثمان کو بھیجا رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو کے لیے. افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے. اللہ کے رسول کو اس پر شدید افسوس ہوا، اور آپ نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور آپ نے ان سے پھر بیعت لی، بیعت علی الموت، کہ بھئی یا تو ہم مر جائیں گے اور یا خون عثمان کا بدلہ لیں گے. اس بیعت کا ذکر اس صورت میں دو مرتبہ آئے گا. اس بیعت کی وجہ سے قریش خائف ہو گئے کہ یہ مسلمان تو اس وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے. بہرحال وہ خبر جھوٹی تھی، حضرت عثمان بالکل صحیح سلامت واپس آ گئے. اب اس کے بعد پھر قریش صلح کی طرف مائل ہوئے، اور اس کے بعد حدیبیہ کے مقام پر صلح ہوئی. اس صلح میں قریش نے یہ کہا کہ اس سال آپ واپس جائیے، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آ سکتے ہیں. نمبر دو، ہماری یہ صلح 10 سال تک رہے گی. نمبر تین، تمام قبائل کو اب عرب کے اختیار حاصل ہے، چاہے تو مسلمانوں کے حلیف بنے اور چاہے تو ہم مکے والوں کے حلیف بنے. اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینے جائے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص مدینے سے مرتد ہو کر مکے آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے. بظاہر یہ صلح بڑی دب کر کی گئی تھی، مسلمانوں کو اس صلح کے اوپر بڑا افسوس تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ہی مسلمان یہ صلح کر کے واپس لوٹے، سورہ فتح میں یہ بات بتا دی کہ یہ صلح اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے کھلی فتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. کیوں؟ نمبر ایک، پہلے موقع تھا کہ قریش نے مسلمانوں کا بے قوت تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات کر کے صلح کی. اس سے پہلے وہ مسلمانوں کو قوت تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے. نمبر دو، جو دوسری وجہ تھی وہ یہ تھی کہ بڑے دشمن کے ساتھ 10 سال کے لیے صلح ہو گئی، لہٰذا مسلمانوں نے چھوٹے دشمنوں سے نپٹا. پھر یہود جو خیبر میں تھے ان سے نپٹا، خیبر کے قلعے فتح کیے. بنو غطفان کے جو مشرقین تھے جو جنگ احزاب میں آئے تھے قریش کے ساتھ مل کر، ان کے ساتھ مقابلہ ہوا اور ان کی قوت کو منتشر کر دیا. پھر نمبر تین، اب چونکہ قریش نے صلح کی، مسلمانوں کو تبلیغ کا بھرپور موقع مل گیا، اور بڑی تعداد میں اصحاب صفہ مختلف قبیلوں کے اندر گئے تبلیغ کے لیے، اور 2 سال میں مسلمانوں کی تعداد 1400 سے بڑھ کر 10,000 کو جا پہنچی. 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا ہے، مسلمان اللہ کے رسول کے ساتھ 10,000 ہیں. اور وہ جو صلح کی شرط بڑی متنازع تھی کہ جو شخص مسلمان ہو کر مدینے آئے گا اسے واپس کرنا پڑے گا، اور کوئی اگر مکے جائے گا مرتد ہو کر تو واپس نہیں کریں گے. اس شرط کو قریش نے خود واپس لینے کی درخواست کر دی. ابو بصیر مسلمان ہو کر آئے مدینے، قریش نے پیغام بھیج دیا کہ بھائی ان کو واپس کریں. صلح میں یہ طے ہے، اللہ کے رسول نے واپس کر دیا. 2 افراد جو واپس لینے کے لیے آئے تھے، ابو بصیر کو رضی اللہ تعالیٰ ہو، رستے میں ایک کو ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ نے مار دیا، دوسرا ڈر کے مارے بھاگ گیا. اس کے بعد آپ مدینے کے قریب ساحل کے پاس جا کر جو ہے وہ رہنے لگے. اب جو بھی شخص مسلمان ہوتا مکے میں، وہ مدینہ آنے کے بجائے ابو بصیر کے پاس پہنچ جاتا ساحل پر. رفتہ رفتہ ان مسلمانوں کا ایک گروہ بن گیا. انہوں نے قریش کے قافلوں کو لوٹنا شروع کیا. اب قریش نے خود ہی ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آپ ان کو مدینے بلا لیجئے اور اس سکھ کو قلعدم قرار دے دیجئے. تو اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صلح کو ہر اعتبار سے مسلمانوں کے لیے ایک فتح بنا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح دی ہے کھلی فتح، لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بخش دے آپ کے ان خطاؤں کو بھی جو پہلے ہو چکی ہیں، وما تاخر جو بعد میں ہونے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس صورت میں اللہ کے رسول کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تاکہ اللہ تعالی آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے. وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہدایت دے سیدھے رستے کی. مراد اس سے کیا ہے کہ اللہ کے رسول اب تک ہدایت پر نہیں تھے، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو لے جائے سیدھا کامیابی کے رستے پر. اس سے پہلے درمیان میں عہد کا بھی مرحلہ آ گیا تھا جبکہ شکست ہو گئی تھی، اب ایسا مرحلہ کوئی نہیں آئے گا، اب سیدھے آپ چیز کی طرح جائیں گے کامیابیوں کی طرف، اور اب جو ہے وہ سیدھے معاملہ بالکل سیدھا غلبہ دین پر جا کر منتج ہوگا. یہاں پر ایک نقطہ نوٹ کر لیجیے، اور وہ کیا ہے، مولانا احمد رضا خان صاحب انہوں نے بلا شبہ بعض اعتراض سے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے، اور ترجمے کے اندر بہت جگہ پر انہوں نے بڑی احتیاط کی جہاں پر کچھ نازک مقامات قرآن پاک میں آتے ہیں، لیکن بعض اوقات اس حوالے سے وہ کچھ زیادہ انتہا پسندی کا شکار بھی ہوتے ہیں. اب یہاں پر الفاظ تو قرآن پاک کے یہ ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ نبی آپ کی وہ خطائیں معاف کر دے جو پہلے ہوئی یا جو بعد میں ہونے والی ہیں. اب یہاں پر انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے تاکہ اے نبی آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف کر دے. اب یہ ترجمہ نہیں بلکہ تحریف ہے، یہ تو پھر گویا اللہ تعالیٰ کو الفاظ نہیں آتے تھے تو اللہ نے الفاظ کچھ اور لکھ دیے، اور ہم اللہ کو گویا الفاظ سکھا رہے کہ اللہ اصل الفاظ بھی ہونے چاہیے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ غلو سے بچنا چاہیے. بلا شبہ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات بڑے نازک ہیں اور ان کے ترجمے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. میں آپ کو ان کی طرف متوجہ بھی کرتا ہوں کہ بڑا نازک مقام آ رہا ہے، یہاں پر ہمیں بہت احتیاط سے ترجمہ کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہم بعض اوقات محبت میں عشق میں اتنا آگے بڑھیں کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے کے اندر ہی تحریف کر دیں. تو بارہ یہ ہے کہ یہاں پر آ کر جو ترجمہ انہوں نے کیا ہے وہ بالکل قرآن مجید کے الفاظ کے بالکل خلاف ہے. یہاں پر کوئی متقدمین اور متاخرین کی بحث نہیں ہے کہ آپ کے متقدمین کی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خطائیں معاف کر دے اور متاخرین کی معاف کر دے، بلکہ الفاظ قرآن پاک کے بڑے واضح ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی خطائیں معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت کو پورا کر دے اور آپ کو بالکل سیدھا اللہ تعالیٰ کامیابی کے رستے پر چلائے. وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے زبردست مدد. صحابہ اکرام بھی اس بات کو سمجھتے تھے، جب اللہ کے رسول تہجد کی نماز میں کھڑے ہوتے تھے طویل طویل قیام کرتے تھے اور آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے تو صحابہ آپ کو کیا کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے، تو آپ کیوں اتنی مشقت اٹھاتے ہیں؟ تو آپ یہ فرماتے تھے کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ صحابہ اکرام بھی اسی مفہوم کو لیتے تھے جو یہاں بیان ہوا ہے. ہمیں اس حوالے سے خود کوئی مزید اللہ تعالیٰ کے کلام میں تحریف کرنے کی اور نیا ترجمہ داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حب الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، وہی اللہ جس نے کہ تسکین نازل کی مومنوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں تسکین، کہ کفار نے بہت انہیں مشتعل کیا لیکن اس کے باوجود وہ مشتعل نہیں ہوئے. بظاہر صلح بڑی دفتر ہوئی لیکن یہ ہے کہ مومنین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیتے رہے اور باوجود دفتر صلح ہونے کے کوئی انتشار وہاں پر پیدا نہیں ہوا. فرمایا وہی اللہ جس نے کہ تسکین نازل کی مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تاکہ اور بڑھ جائے ان کا ایمان ان کے ایمان کے ساتھ، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا. جتنی اطاعت کریں گے اللہ کے رسول کی، جتنی پابندی کریں گے نظم کی، اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی ایمان میں اور اضافہ کرے گا. وللہ جنود السماوات والارض، اور اللہ تعالی ہی کے اختیار میں ہے آسمانوں اور زمین کے لشکر. وکان اللہ علیما حکیما، اللہ تعالی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. اللہ تعالی چاہے تو اپنے لشکروں کے ذریعے سے ان کافروں پر اس کو نابود کر دے، لیکن نہیں، اللہ آزمانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو کہ اس مارکے کے اندر حصہ لے کر اپنے آپ کو مومن ثابت کرتے ہیں اور کون ہے جو اس مارکے کے اندر پیٹھ دکھا کر منافقین کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں. فرمایا لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ جو لوگ اس معاقے میں پابندی دکھاتے ہیں مومن ثابت ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان مومن مردوں کو اور ان مومن خواتین کو داخل کرے ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتے ہیں اور ان باغات میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، وہ یہ تو پھر عنہم سیئاتہ، اور اللہ تعالیٰ ان سے ان کے خطاؤں کو دور کر دے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی شاندار کامیابی ہے۔ اس کے برعکس ویعذب المنافقین والمنافقات، اور جو اس حق و باطل کی کشمکش میں کیٹ دکھا دے، وہ مصرف دکھائے، وہ منافق قرار پائیں گے۔ فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو اور مشرک عورتوں کو، ازواجین باللہ جنت پاؤ، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گمان، اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتے ہیں برے گمان، علیہم دائرۃ السوء، اور ان پر اب زمانے کی بری گردش پڑنے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پتہ دے گا اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسوائی اور عذاب آنے والا ہے۔ بغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر ناراض ہوا، ولعنہم، اور اللہ نے ان پر لعنت کی، وأعد لهم جہنم، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، وساءت مصیرا، اور وہ جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ دوبارہ فرمایا وللہ جنود السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، آپ دنیا میں گواہی دیجئے دین حق کی ان کے سامنے، اور قیامت کے دن پھر آپ اللہ کی طرف سے سرکاری گواہ بن کر آئیں گے اور ان پر گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا۔ کہ نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، وہ مبشر، اور بشارت دینے والا بنا کر، بنذیرا، بسم اللہ وله آخرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، آپ دنیا میں گواہی دیں ان کے سامنے دین حق کی، اور روز قیامت آپ اللہ کی طرف سے سرکاری گواہ کے طور پر آئیں گے اور اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے ان تک دین پہنچا دیا تھا، عمل کیا کہ نہیں، کہ یہ خود ذمہ دار ہے۔ تو انا ارسلناک شاہدا، بے شک نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا بنا کر، ونذیرا، اور خبردار کرنے والا بنا کر، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، متوزرو ہو، اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و تعظیم کرو، ان کا ادب و احترام کرو، متوزرو ہو وتوکلو، تاکہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو اور ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو، وتسبحوا بکرۃ واصیلا، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرو صبح کے وقت بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ اللہ کے رسول کی مدد کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے مشن میں ان کا دست و بازو بننا، اس دین کے کام میں، اس دین کی تبلیغ میں، اس دین کے غلبے کی جد و جہد میں ان کا بھرپور ساتھ دینا، اور کسی قسم کی کوئی بزدلی اس حوالے سے رکاوٹ نہ بنے، کسی قسم کا بخل آڑے نہ آئے، بلکہ یہ ہے کہ مال اور جان کے ساتھ اللہ کے رسول کا ساتھ دینا، تو تاکہ تم ان کی مدد کرو اور تم ان کی توقیر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تم تصدیق کرو صبح بھی اور شام کے اوقات میں بھی۔ اب اس کے بعد جو بیعت رضوان ہوئی تھی، وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت اللہ کے رسول نے لی تھی، اس بیعت کی اللہ تعالیٰ اس صورت میں دو مرتبہ تحسین فرما رہا ہے۔ فرمایا ان الذین یبایعونک، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، فمن نقصا، اب جو کوئی بھی اس بیعت سے پھرا، فانما ینقص علی نفسہ، تو وہ تو پھرے گا اپنے ہی خلاف، اس کا نقصان اسی کو ہوگا، فمن اوفا بما عاہد علیہ اللہ، اور جس کسی نے پورا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تھا، فسیوتیہ اجرا عظیما، تو ان قریب اللہ تعالیٰ اسے شاندار بدلہ عطا فرمائے گا۔ یہ بیعت، یہی اصل میں اسلام میں کسی بھی اجتماعیت کی اساس ہے۔ یہ بیعت قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، امام نسائی نے اپنی کتاب میں 10 بیعتوں کا ذکر کیا جو اللہ نے صحابہ کرام سے لی تھی۔ پھر ہمارے جتنے اصلاف ہیں، جب بھی انہوں نے کوئی اجتماعی نظم قائم کیا، وہ بیعت کی بنیاد پر قائم کیا، یہ جو اب سلسلہ ہے کہ الیکشن، ممبری، کرسی، صدارت، یہ سارے کے سارے سلسلے جو ہیں یہ مغرب سے درآمد شدہ ہے. اسلام کا جو طریقہ کار ہے کسی بھی اجتماعی کو قائم کرنے کا وہ بہتر ہے. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک شخص وہ لوگوں کے سامنے دعوت رکھے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اگر تمہیں اس کام سے اتفاق ہے اور تمہیں مجھ پر اعتماد ہے کہ میں اس کام کرنے قائل ہوں، تمہیں میرے خلوص و اخلاص پر اعتماد ہے، تو تم میرے ہاتھ میں ہاتھ دو، میرا ساتھ، میرا کہنا مانو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوتی تھی غیر مشروط، آپ جو بھی حکم دیں گے مانیں گے. اس کے بعد چاہے خلفائے راشدین کی بیعت ہو یا بعد میں کوئی بھی بیعت کا سلسلہ ہو، وہ ہوتی تھی مشروط کہ ہم اسی وقت کہنا مانیں گے جبکہ وہ ان کا حکم قرآن اور سنت کے دائرے کے اندر ہو. اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا کہ اگر میں تمہیں صحیح بات کا حکم دوں کیا کرو گے، کہا کہ مانیں گے، اور کہا اگر غلط بات کا حکم دوں تو اس شخص نے تلوار نکال لی، اس کے ذریعے سیدھا کر دیں گے. تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرے ساتھیوں میں اس طرح کے لوگ ہیں جو اس حوالے سے پوری طرح سے جو ہے وہ حساس ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ انہیں کو مس گائڈ کرے اور وہ اس کے مطابق اس کا ساتھ دیتے رہے. تو یہی اصل میں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے کھڑے ہو کر ممبر پر مسجد میں، اور سلمان ساتھی کھڑے ہو کر کہتے ہیں نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہر ایک اوپر ایک چادر ملی تھی کرتے کے لیے، اور آپ کا کرتا دو چادروں کا بنا ہوا ہے، ایک چادر سے اتنا لمبا کرتا نہیں بن سکتا، آپ کو دو چادریں کیسے ملی؟ ہم نہ آپ کی بات سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. انہوں نے کہا کہ اچھا، میں وضاحت نہیں کرتا، وضاحت ان کے بیٹے نے کی کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ابا جان کا قد بڑا ہے، میں نے اپنے حصے کی چادر دی ہے تب ان کا کرتا بنا ہے. اب وہ کھڑے ہوئے سلمان ساتھی کہ ہاں اب ہم آپ کا کہنا سنیں گے بھی اور ہم آپ کی اطاعت بھی کریں گے. تو یہ اصل میں ہے اطاعت فی المعروف، بیعت فی المعروف. تو یہی طریقہ کار ہے جو کہ کسی بھی دینی جماعت کو اپنے لیے اپنے نظم کے لیے اختیار کرنا چاہیے. جمہوریت کا دور ہے اور اس دور میں یہ بیعت وغیرہ کا سلسلہ لوگوں کے لیے قبول کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر معاملے میں اللہ کے رسول کی سیرت سے اتوا لیں، اپنے سلف صالحین سے اتوا لیں. سلف صالحین کا معاملہ یہاں تک بھی ہے کہ پچھلی صدی میں حزب اللہ بنائی تھی مولانا عبدالکلام آزاد نے تو بیعت کی بنیاد پر، الاخوان المسلمون بنی ہے تو بیعت کی بنیاد پر. یہ تو پھر بعد میں مغرب سے اتنے مروب ہوئے کہ ہم نے اپنی دینی جماعتیں بنانا شروع کی اور بیعت کے اساس کو ہم نے چھوڑ دیا. تو ہمیں تو اسلاف سے جڑنا ہے، قرآن اور سنت سے جڑنا ہے. ایک حدیث اپنے ذہن میں ضرور رکھیے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ الجاہلیہ، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا تلازہ نہیں ہے، من ماتا ولیس فی عنقہ بیعت مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مرا. جاہلیت کون سا دور ہے؟ اسلام سے پہلے کا. تو اس وقت واقعتاً کوئی بیعت نہیں تھی، وہ جاہلیت کا دور تھا. اب جب اسلام آ گیا ہے تو اب لازماً بیعت ہونی چاہیے. اس کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو اسلامی حکومت قائم ہو تو خلیفہ کی بیعت ہو، اور اگر اسلامی حکومت قائم نہیں ہے تو پھر ایسی دینی جماعت کہ جو اسلامی حکومت قائم کرنے کے لیے کوشا ہے اس کے امیر کے ہاتھ پر بیعت ہو. اب کوئی تیسری صورت نہیں ہو سکتی. تو جو مرا اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا تلازہ نہیں تھا تو وہ جاہلیت کی موت مرا. بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ شخصی بیعت کی کیا ضرورت ہے، ایک دستور بناتے ہیں اس کی بیعت کر لیتے ہیں. غلط. اس لیے کہ ہر خلیفہ راشد نے الگ سے بیعت کی، ورنہ دستور خلافت ایک ہی تھا، نظام حکومت ایک ہی تھا، لیکن شخصی بیعت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت عمر فاروق کے ہاتھ پر بیعت ہوئی، حضرت عثمان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت علی کی بیعت کے بارے میں جھگڑا ہوا لیکن جنہوں نے بھی ان کو امیر مانا انہوں نے ان کے ہاتھ پر باقاعدہ بیعت کی. اور پھر بعد میں جب امیر معاویہ بالاتفاق خلیفہ بن گئے، حضرت حسن خلافت رسمدار ہوئے تو ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. تو ہر خلیفہ کے ہاتھ پر الگ الگ بیعت ہوئی ہے. تو یہ بیعت ہوگی شخصی، لیکن اب وہ بیعت ہوگی فی المعروف کہ ہم آپ کا وہی حکم مانیں گے جو ہمارے علم کے مطابق قرآن و سنت کے دائرے سے باہر نہ ہو. کوئی آپ غلط حکم دیں گے جو ہمارے علم کے مطابق شریعت سے ٹکراتا ہوگا تو پھر ہم اطاعت کرنے کے پابند نہیں ہوں گے. تو فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ اے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں ان در حقیقت اللہ کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، فمن نقص فانما ینقص علی نفسہ، جو کوئی بھی اس وعدے سے پھرا وہ پھرے گا اپنے ہی اوپر، ومن اوفى بما عاهد علیہ اللہ، اور جس کسی نے جو اللہ سے عہد کیا اس کو پورا کیا، فسیؤتیہ اجرًا عظیمًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب شاندار بدلہ دے گا۔ اب اس کے بعد اس رکوع کے فوراً بعد نازل ہوا تھا تیسرا رکوع، اس میں بھی بیعت کا ذکر شروع میں آ جائے گا، لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس کو اس صورت میں تیسرے رکوع کی جگہ پر رکھا گیا ہے، ورنہ نزول کے اعتبار سے پہلا رکوع تیسرا رکوع ایک ساتھ نازل ہوئے تھے، لیکن جو ترتیب ہمیں اللہ کے رسول نے دی ہے اس میں پھر اس رکوع کو آگے لے جایا گیا۔ فرمایا سیقول القلب مخلفون من الاعراب، ان قریب کہیں گے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ جو بدوؤں میں سے پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، یہ نہیں کہا پیچھے رہ گئے تھے بلکہ کہا کہ اللہ نے توفیق طلب کر لی تھی اور وہ آپ کے ساتھ اس مشن پر اس موقع پر نہیں گئے اور محروم رہے سعادت سے، تو وہ لوگ جو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے بدوؤں میں سے، وہ ان قریب آپ سے کہیں گے شغلتنا اموالنا واہلنا، ہمیں تو مصروف کر دیا تھا ہمارے مالوں میں اور ہمارے گھر والوں نے، فاستغفر لنا، بس ہمارے لیے بخشش مانگیے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے تھے۔ یقولون بیال سے لاتے ہیں، وہ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں، ماں نہیں سکتے قلوب ہیں، جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ قل نبی ان سے پوچھئے فمن یملک لکم من اللہ شیئا، کہ تمہارے بارے میں کون اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار رکھتا ہے، ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے نقصان کا یا تمہارے بارے میں فیصلہ کرے نفع کا۔ تم نے بظاہر یہ کہا تھا کہ ہمیں مجبوری تھی اور ہمارے مسائل کو سے ہم نہیں نکل سکے، کیا تمہارے گھر پر رہنے سے وہ مسائل حل ہو سکتے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمہارے خلاف کو فیصلہ کر لے تو کون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے میں رکاوٹ بنے؟ کیا تم گھر پر رہ کر اپنے مسائل کو اور اپنے نقصان کو تم نقصان سے بچ سکتے تھے؟ تو فرمایا کہ اصل اختیار اللہ کا ہے، اللہ پر توکل کر کے تمہیں اللہ کی راہ میں نکلنا چاہیے۔ بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ بل ظننتم ان لن ینقلب الرسول، تمہارا تو گمان کچھ اور تھا، تم کیوں ساتھ نہیں گئے؟ تم نے کہا کہ یہ بغیر ہتھیاروں کے جا رہے ہیں قریش کی طرف، اب واپس نہیں آئیں گے، قریش انہیں ختم کر دیں گے۔ بل ظننتم، بلکہ تم نے خیال کیا، اللہ ینقلب الرسول والمؤمنون الى اہلہم ابدا، جب پلٹ کر نہیں آئیں گے رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی۔ وزین ذلک فی قلوبکم، اور یہ چیز تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دی گئی تھی۔ وظننتم ظن السوء، اور تم نے گمان کیے تھے برے گمان، وکنتم قوما بورا، اور تم وہ لوگ جو برباد ہونے والے ہیں۔ ومن لم یؤمن باللہ ورسولہ، اور جو ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، تو ہم نے پھر ایسے کافروں کے لیے دہتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی۔ یغفر لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، ویعذب من یشاء، اور جس کو چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے، اذ انطلقتم الى مغانم، جبکہ تم جاؤ گے کچھ غنیمتوں کی طرف۔ یہ بڑے جو ہے وہ پیارے الفاظ ہیں کہ پھر 3 مہینے بعد مسلمان گئے خیبر کی طرف، اور خیبر کے بارے میں کہا کہ یہودی بزدل ہیں، تو مقابلہ نہیں کریں گے، کامیابی مسلمانوں کو ہوگی اور غنیمتیں ملیں گی۔ تو یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ گے یہود سے مقابلے کے لیے، بلکہ فرمایا کہ جب تم جاؤ گے غنیمتوں کے حصول کے لیے، غنیمتیں یقینی ہیں، یہودی پیٹ دکھا دیں گے مقابلہ نہیں کر سکیں گے، شکست لائیں گے غنیمتیں ملیں گی۔ تو فرمایا کہ جب تم جاؤ گے غنیمتیں وصول کرنے کے لیے، لتاخذوها، تاکہ تم وہ غنیمتیں حاصل کرو، تو کیا کہیں گے؟ ضرورا، ہمیں بھی اجازت دو، نتبعکم، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ مشکل وقت میں ساتھ نہیں گئے اور اب وہ تمہارے ساتھ جانا چاہیں گے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل دے۔ قل لن تتبعونا، تو تم ان سے کہہ دینا تو تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، کذالکم قال اللہ من قبل، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے۔ یعنی جب وہ 3 مہینے کے بعد کا وقت آئے گا، اس وقت کہنا کہ 3 مہینے پہلے سورہ فتح نازل ہوئی تھی اور اس میں اللہ نے منع کر دیا تھا کہ جو لوگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ساتھ نہیں تھے، اب وہ خیبر کے موقع پر بھی ساتھ نہیں ہوں گے۔ فتح یا کولو نہ بلتا، تو پھر وہ کہیں گے اچھا تم لوگ، وہ کہیں گے کہ تم پھر ان قریب وہ کہیں گے تم بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، تم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی مال و دولت ملے، ہمیں کچھ غنیمتیں ملے، بل کان لا یفقہون الا قلیلا، اصل بات یہ کہ وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں مگر بہت کم۔ قل للمخلفین من الاعراب، اے نبی کہیے ان لوگوں سے جو کہ پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں بدوؤں میں سے، ستدعون الى قوم اولی باس شدید، ہاں ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جو کہ شدید جنگجو ہے۔ اشارہ ہے مکے کی طرف، کہ مکے کی طرف اب جانا پڑے گا، مکے والے صلح توڑ دیں گے اور مکے کی طرف جانا ہوگا، تو وہ لڑنے والے ہیں قریش، تو ان قریب تمہیں دعوت دی جائے گی ایک ایسی قوم کی طرف جو شدید جنگجو ہے، تو قاتلونہم او یسلمون، تم ان سے لڑو گے اور یا پھر یہ کہ وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ فَإِن تُطِيعُوا، تو اگر سب تم نے کہنا مانا، یوتکم اللہ اجرن حسنا، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، وَإِن تَتَوَلَّوا، اور اگر تم نے اس وقت بھی پیٹھ دکھا دی، کما تولیتم من قبل، جیسے کہ تم نے اس سے پہلے پیٹھ دکھائی ہے، یعذبکم عذاباً علیماً، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا دردناک عذاب، تمہیں عذاب دے گا دردناک عذاب۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، ہاں کوئی الزام نہیں ہے اندھے پر، اور نہ ہی کوئی الزام ہے لنگڑے پر، اور نہ ہی کوئی الزام ہے مریض پر۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی کہنا مانے گا اللہ کا اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یدخل ہو جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اسے داخل کرے گا ان باغات میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ ومن یتولى، اور جس کسی نے پہلو تہی کی روگردانی کی، یعذبہ عذاباً علیماً، اللہ تعالیٰ اسے دے گا دردناک عذاب۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ مومنوں سے راضی ہو گیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جبکہ نبی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ یہ مضمون پھر جڑ گیا پہلے رکوع کے اختتام سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پورے صلح حدیبیہ کے واقعے میں بڑی اہم چیزوں کو چن کر قرآن میں شامل کیا ہے۔ واقعات تو بہت سارے ہوئے ہوں گے، اندازہ کیجئے کہ بیعت کی کتنی اہمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو مرتبہ بیعت کا ذکر کر رہا ہے چھوٹی سی صورت میں۔ یقیناً اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے اور ان مومنوں سے جو ہے نبی آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ اس درخت کے بارے میں بھی معاملہ جو ہے وہ ذرا مختلف بھی ہے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ اگلے سال جب مسلمان عمرے کے لیے آئے تو وہ درخت کو ڈھونڈتے رہے کہ ہم نے کس درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اس درخت کو وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے۔ اور ایک اور روایت یہ ہے کہ نہیں، وہ درخت کو معلوم ہو گیا تھا کون سا ہے، لیکن بعد میں پھر مسلمانوں نے اس درخت کو کچھ تقدس دینا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں جب آپ کو معلوم ہوا کہ لوگ اس درخت کے نیچے نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، تو پھر آپ نے اس درخت کو کٹوا دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی شرک اڈا نہ بن جائے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ درخت یہاں ہمارے پاس نہیں تھا، اگر ہمارے یہاں ہوتا تو کئی جھنڈے اس پر لگ جاتے اور اسی کی پوجا شروع ہو جاتی۔ تو فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنوں سے جبکہ وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے۔ فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، وہ دلوں سے پورے جذبے سے وہ موت کے لیے پوری طرح سے تیار تھے، انہوں نے وہ بیعت کی تھی، بیعت علی الموت، اسی بیعت کا نام بیعت علی الموت بھی ہے۔ بڑا پیارا شعر ہے جگر کا کہ جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں جگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکھتا ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا تھا۔ فن غلط سکینہ تعلیہ ہے، تو اللہ نے ان کے اوپر تسکین نازل کی۔ وہ اصابہم فتحاً قریباً، اور ایک قریبی فتح اللہ نے انہیں بدلے کے طور پر دے دی۔ اشارہ ہے خیبر کی طرف، کہ ان قریب اب انہیں خیبر کی فتح کی نوید ملے گی۔ تو مغانم کثیرتیں یاخذونہا، اور کثرت کی غنیمتیں ہیں جو وہ حاصل کریں گے۔ وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرتیں تاخذونہا، اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے کثرت کی غنیمتوں کا کہ اب جو تم حاصل کرو گے۔ فاجل لکم ہاذہ، تو یہ تو اللہ نے تمہیں جلدی دے دی ہے، ابھی تین مہینے بعد ہی خیبر جاؤ گے اور غنیمت حاصل کرو گے۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور اللہ نے لوگوں کے ہاتھ تمہارے پاس سے تمہاری طرف سے روک دیے۔ تمہیں بہت مشتعل کیا تھا مشرکین مکہ نے، لیکن تم مشتعل نہیں ہوئے، اس کی وجہ سے وہ تمہارے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکے۔ بلے تکون آیت للمؤمنین، اور تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ تم مومنوں کے لیے اسوہ بن جاؤ. اللہ کے رسول کا ارشاد کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, تم جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے, تاکہ تم مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ. یحدیکم صراطا مستقیما, اور تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اب چلائے بالکل سیدھی رستے پر, سیدھی راہ پر کامیابی کی طرف. وہ اخرى لم تقدروا علیہا, ایک اور فتح بھی ہے کہ جس پر ابھی تمہیں اختیار نہیں ہے, قد احاط اللہ بها, اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قابو کر لیا ہے. اب یہ اشارہ ہے پھر فتح مکہ کی طرف, جو کہ 2 سال بعد مسلمانوں کو حاصل ہوئی. وکان اللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ولو قاتلکم الذین کفروا, اور اگر وہ کافر تم سے لڑتے, لولوا الادبار, تو وہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگتے. ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور پھر وہ نہ کوئی اپنا ساتھ, پھر لا یجدون ولیا ولا نصیرا, اور پھر نہ وہ کوئی حمایتی پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار پاتے. سنت اللہ التي قد خلت من قبل, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا, اے نبی آپ ہرگز اللہ تعالیٰ کی سنت کو بدلتا ہوا نہیں پائیں گے. فہو الذی کف ایدیہم عنکم, یہ وہی اللہ ہے کہ جس نے ان کے ہاتھوں کو روک دیا تم سے. وایدیکم عنہم, اور تمہارے ہاتھوں کو روکا ان سے, ببطن مکہ, مکہ کی وادی میں, من بعد ان اسفرکم علیہم, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر غلبہ دے چکا تھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا, جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا تھا. اب کیوں اللہ نے ہاتھ روکا, اور جبکہ فتح بھی مسلمانوں کو ہو جاتی, اللہ خود فرما رہے ہیں, اس کی وجہ آگے بیان ہو رہی ہے. فرمایا حب الذین کفروا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا. وصدوکم عن المسجد الحرام, اور تمہیں مسجد حرام سے روکا. والہدی معقوف عن یبلغ محلہ, اور قربانی کے جانور, حدی کے جانور روک دیے گئے کہ وہ پہنچے اپنے اصل مقام پر, یعنی جانور بھی صرف وہیں حدیبیہ کے مقام پر ہی ذبح کرنے پڑے اور وہ حدود حرم تک نہیں پہنچائے جا سکے. اب اس کی وجہ کیا ہے, کیوں اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی؟ فرمایا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات, اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن خواتین مکے والوں میں, مکے کے اندر بہت سارے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں, لیکن ان کفار کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہیں کر پا رہے, ہجرت نہیں کر پا رہے. فرمایا اگر نہ ہوتے مومن مرد اور مومن خواتین, لم تعلموہم, کہ جن کو تم نہیں جانتے, ان تطعوہم, کہ تم ان کو بھی پیس ڈالتے, جب جنگ ہوتی تو تم سمجھتے کہ یہ بھی کفار میں شامل ہیں, یہ بھی کافر ہیں, تو تم ان مومنوں کو بھی بے خبری میں مار دیتے. فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم, تو پھر تمہیں ان کی وجہ سے جو ہے وہ بغیر علم کے تم پر الزام آتا, تم پر وبال آ جاتا, کہ تمہارے ہاتھوں مومنوں کی جانے بھی چلے جاتی. لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء, تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے داخل کرتا ہے, اور تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو وہ چاہے. لو تزیلوا, اگر وہ مومنین علیحدہ ہو جاتے, لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کافروں کو دیتا عذاب, دردناک عذاب, سزا دیتا دردناک سزا. اس جال الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ, اور جبکہ ٹھہرا لی ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اپنے دلوں میں ایک ضد, حمیت الجاہلیہ, اور ضد کی کون سی تھی؟ جاہلیت والی ضد. یہ اشارہ اصل میں 2 واقعات کی طرف ہے. جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح لکھوانی شروع کی حضرت علی سے, تو آپ نے کہا کہ یہ صلح ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے سردار سہیل بن عمر کی طرف. تو سہیل نے کہا کہ نہیں, یہ کاٹی آپ محمد الرسول اللہ, یہاں لکھیے محمد بن عبداللہ, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو پھر آپ سے جھگڑا کیا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن زبردستی کر کے اس نے جو ہے وہ مٹوایا اللہ کے رسول سے. حضرت علی نے کہا میں تو نہیں مٹا سکتا, میں تو آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہوا ہے, آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا. دوسرا یہ ہوا کہ صلح ابھی لکھی بھی نہیں تھی, ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور وہ مسلمان ہو چکے تھے, بیڑیوں کے ساتھ وہاں وہ پہنچے اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں, مجھے انہوں نے قید کیا ہوا ہے. تو آپ نے قریش کے سردار سہیل سے کہا اے بھائی اس کو چھوڑ دو. سہیل نے کہا نہیں, معاہدے میں طے ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان آئے گا مکے سے مدینہ تو آپ اسے واپس کریں گے, اور اگر کوئی مدینے سے مرتد ہو کر آئے گا مکے تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو اب یہ پہلا آپ کا امتحان ہے, آپ اس کو واپس کیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جو ہے میں تم سے ذاتی درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہم نے اس معاہدہ لکھا نہیں ہے، ابھی دستخط نہیں ہوئے، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو. اس نے کہا بس پھر کوئی معاہدہ نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں. پھر اللہ کے رسول نے ابو جندل کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کے حوالے کر دیا. مسلمانوں کو اس پر انتہائی افسوس بھی تھا، اپنے بھائی کے حوالے سے صدمہ بھی تھا، لیکن بارت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس وقت مسئلہ اسی میں ہے کہ ہم اس کو صلح کو کسی طرح سے بھی ختم نہ ہونے دیں، یہ صلح ہماری ہو. تو فرمایا جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں ایک ضد پھیلا لی، جاہلیت والی ضد، فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، تو اللہ تعالیٰ نے سکینت نازل کر دی، سکون نازل کر دیا، صبر کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اپنے رسول کو بھی اور مومنوں کو بھی. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے انہیں قائم رکھا تقوی کی بات پر. فَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے حقدار بھی تھے اور اس کے اہل بھی تھے کہ وہ تقوی پر ہی کاربند رہے. فَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کر رکھنے والا ہے. منافقین نے بھی فتنہ اٹھا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ کہہ کر گئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، عمرہ تو ہوا نہیں، اس کا مطلب ان کا خواب جھوٹا تھا. اس پہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، خواب سچا تھا. یہ کب کہا گیا تھا کہ عمرہ اسی سال ہوگا؟ عمرہ طے ہو چکا ہے، صلح میں طے ہوا ہے، اگلے سال عمرہ ہوگا، نبی کا خواب سچا ہے. فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھایا. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں اگر اللہ نے چاہا پوری طرح سے امن کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو حلق کراؤ گے یا اپنے بال قصر کراؤ گے، دونوں کی اجازت ہے. انسان عمرہ کرے یا حج کرے اس کے بعد اپنا سر حلق بھی کرا سکتا ہے اور قصر بھی کرا سکتا ہے. حلق کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن بال قصر کی بھی اجازت ہے. تو تم اپنے سروں کو حلق کراؤ گے اور اپنے بالوں کو کم کرو گے، قصر کرو گے. لا تخافون، اور تم کسی سے نہیں کرو گے، پورے اطمینان کے ساتھ تم عمرہ کرو گے. فعلم ما لم تعلموا، ایک اور بات بھی بتا دی، فرمایا کہ اللہ نے وہ بھی جان لیا جو تم نہیں جانتے. 7 ہجری میں تو تم جاؤ گے عمرہ کرنے کے لیے مکہ، 8 ہجری کو تم مکہ فتح کرنے جاؤ گے، تم وہ نہیں جانتے جو اللہ نے جان لیا. فرمایا فجعل من دون ذلك فتنا قريبا، اللہ تعالیٰ نے اس کے سوا ایک اور فتح بھی قریبی دکھ دی ہے. ایک ہی سال میں تم فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو گئے. کیوں؟ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق، اس لیے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا ہے کامل ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. لیظهره على الدين كله، تاکہ وہ اس دین کو غالب کر دیں کل کے کل نظام زندگی پر. فکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ اس پر گواہ کافی ہے. یہ آیت دوسری مرتبہ آ رہی ہے، پہلے آئی تھی سورہ توبہ میں آیت نمبر 33، اب دوبارہ یہ آیت آئی ہے. وہاں آخر میں الفاظ سے ولو کرے حل مشرکون، یہاں پر الفاظ ہے وکفا باللہ شہیدا. پھر تیسری بار بھی آئے گی سورہ صف میں آیت نمبر 9 کے طور پر. اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کا مقصد یہ ہے، وہ مکہ میں کیوں داخل ہوں گے فاتح کی حیثیت سے؟ اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا اس لیے ہے، الہدا یعنی کامل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور نظام عدل خلافت کا نظام دے کر کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ وہ اس نظام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کرے. یہ ہے اللہ کے رسول کا مقصد. یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کی عرض کی تھی کہ جس شخص کا مقصد کوئی نہ ہو وہ انسان ہے ہی نہیں، وہ جانور ہے. جانوروں کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، انسانوں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. گائے کا کیا مقصد ہے، کیوں جی رہی ہے؟ بکری کس لیے جی رہی ہے؟ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اسے ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں. انسان بھی اگر جانوروں کی طرح صرف اپنے پیٹ کے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے گھر بار کے لیے جی رہا ہے، تو یہ کوئی زندگی انسانی سطح کی نہیں ہے. انسان وہ ہے جو ان تقاضوں سے اوپر اٹھ کر وہ اپنا مقصد زندگی رکھے، اور اعلیٰ مقصد وہ تھا جو مقصد تھا جس کا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ نیور سیٹل فار لیس، چھوٹے مقصد پر اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لو، اعلیٰ مقصد حاصل کرو. وہ اعلیٰ مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا غلبہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہی مقصد زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا فردوس یہ مرحوم نے ایران کو زندہ، خدا توفیق دے تو میں کروں اسلام کو زندہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے غلبے کے لیے، اس کے لیے محنت کرنے کی، جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کی خوبیاں کیا ہے؟ فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے حق میں یہ انتہائی سخت ہے اور مومنوں کے حق میں انتہائی رحم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بار بار ہمیں حکم دیتا ہے کہ کفار کے ساتھ تمہارا کسی قسم کا کوئی بھی نرمی کا رویہ نہ ہو، جو ہمارے نبی کو نبی نہ مانے بلکہ ان کی دعوی نبوت کو جھوٹا قرار دے، تو جو نبی کو جھوٹا کہے اس سے ہماری محبت کہاں ہو سکتی ہے؟ فرمایا یہ اشداء علی الکفار، یہ کفار کے حق میں انتہائی سخت ہے، رحماء بینہم آپس میں بہت ہی رحم ہے، رحم دل ہے، ہمدرد ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وجبت محبتی، میری محبت واجب ہو گئی ہے، اللہ متجالسی نفیہ، ان لوگوں کے لیے جو صرف میری وجہ سے آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، کچھ دنیوی غرض نہیں ہوتی، وہ متضاوری نفیہ، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں، وہ متبادلی نفیہ، اور جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، ان پر میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پاس عطا فرمایا، تو ہلکا یارہ تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، تو کافروں کے حق میں فولاد اور مومنوں کے حق میں انتہائی نرم انتہائی شفیق، یہ تو معاملہ ان کا ہے بندوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تراہم رکعاً سجدین یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اور تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں، وہ اپنے رب کا فضل اور وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور نظر آتے ہیں ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق یہ ہے کہ اللہ کی رضا، اس کی خوشنودی کے حصول کے لیے وہ کثرت سے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کثرت سے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور ان کے سجدوں کا نور ان کے چہروں پر نظر آتا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی مثالیں تورات میں ہیں، وہ مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی طوقہ، اور ان کی مثال انجیل میں ایسے ہے جیسے کہ ایک کھیتی جو اس نے نکالی اپنی کوپل، فآزرہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی کوپل کو قوت دی، فاستغلظ، پھر اس کی کوپل ایک تنے کی طرح خود جو ہے وہ موٹی ہو گئی، فاستوى علی طوقہ، اپنی نال پر اپنے سنے پر وہ خود کھڑی ہو گئی، یو سے بول درا یقید بحب الکفار، بہت متاثر کرتا ہے اس وہ متاثر کرتی ہے وہ کھیتی، یو سے بول درا یقید بحب الکفار، وہ کھیتی متاثر کر رہی ہے کسان کو جس نے وہ کھیتی لگائی ہے، لے یقید بحب الکفار، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دل جلے کافروں کے۔ یہ مثال ہے صحابہ اکرام کی انجیل میں، اور باقاعدہ تفسیروں میں الفاظ لکھے ہوئے کہ بالکل اسی طرح سے صحابہ اکرام کی تمثیل آئی ہے کہ کھیتی کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مثال دی گئی ہے۔ اس کی سب سے بڑی جو نظیر سامنے آئی وہ تھا بیت المقدس کی فتح کا واقعہ۔ بیت المقدس مسلمانوں نے کافی دن تک گھرا ہوا تھا، لیکن یہ ہے کہ فتح نہیں ہو رہا تھا، عیسائیوں نے اپنے آپ کو قلعوں کے اندر محسوس کر رکھا تھا۔ عیسائیوں نے کئی دفعہ کہا مسلمانوں سے کہ تم اس قلعے کو فتح نہیں کر سکتے، پوچھا کیوں؟ کہا کہ ہماری کتابوں میں اس بادشاہ کی پوری بادشاہ کا نقشہ لکھا ہوا ہے کہ جس کے ہاتھوں سے یہ بیت المقدس کا قلعہ فتح ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ اس بادشاہ کا کیا نقشہ لکھا ہوا۔ جب انہوں نے پوری اس بادشاہ کی صورتحال بتائی تو کہا کہ یہ تو ہمارے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر ہے جو تم بتا رہے ہو، یہ بالکل ان کا کردار، ان کا نقشہ ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ باقاعدہ گئے ہیں، بڑا طویل سفر کیا ہے بیت المقدس تک، یہ وہی سفر ہے کہ بیت المال کا صرف ایک پوچھ لیا، ورنہ دو اونٹ بھی لے سکتے تھے، یہ عالم سادگی کا، اور اس اونٹ پر ایک منزل پر خود بیٹھتے تھے، ایک منزل پر غلام بیٹھتا تھا۔ اور جب پہنچے بیت المقدس تو وہاں پر عیسائیوں نے دور سے دیکھ کر کہا کہ ہاں واقعی وہی بادشاہ ہے، وہی درویش بادشاہ ہے کہ جس کا پوری کی پوری تفصیل ہماری کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور بغیر پھر کسی جنگ کے انہوں نے بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ فرمایا ان کی مثال انجیل میں بھی ہے، تورات میں بھی ہے، ایک کھیتی کہ جس نے پہلے اپنی کوپل نکالی، پھر اللہ نے اس کو قوت دی، اس کے بعد وہ ذرا موٹی ہوئی، اور اس کے بعد وہ اپنی نال پر خود کھڑی ہو گئی۔ یہ کھیتی صحابہ اکرام کی وہ ہے جو کس نے لگائی تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یوجب الدرہ، وہ کھیتی متاثر کر رہی ہے کھیتی لگانے والے کو، کسان کو، اس کھیتی کو دیکھ کر کون خوش ہو رہے ہیں؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اکیلے میں ایک محنت کا آغاز کیا تھا اور آج میری محنت کے نتیجے میں اتنی بڑی باغ و بہار آ چکی ہے، اتنے جان نثار ساتھی آج میرے ساتھ شامل ہیں، بھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ یہ ہے کھیتی صاحب اکرام کی روپے تھی جو لگائی تھی کس نے؟ اللہ کے رسول نے، لے یغیظہ بہم الکفار، اور تاکہ اس کے ذریعے سے دل جلے کافروں کو کہ کیوں اللہ کے رسول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے شاندار جانثاروں کی کھیتی عطا کی ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور جو اچھے اعمال کر رہے ہیں، مغفرتا و اجرا عظیما، وعدہ کیا بخشش کا بھی اور شاندار بدلے کا بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اسلامی ریاست کے بارے میں تفصیلات دے دی ہیں کہ جس کا ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ان قریب پتہ دے گا، اور اللہ کے رسول کو اللہ نے بھیجا اس لیے تاکہ دین غالب ہو، تو دین غالب ہونے کے بعد جو اسلامی ریاست بنے گی اس اسلامی ریاست کے خد و خال اور اس کا دستور کا دستوری ضوابط اس کے کیا ہوں گے، اس سورہ حجرات کے اسلامی ریاست کے حوالے سے بنیادی رہنمائی اور موٹے موٹے اصول و ضوابط سے آ گئے۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے معاملات کو آگے نہ بڑھاؤ اللہ سے اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے پہلا ضابطہ اسلامی ریاست کا کہ کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت سے متصادم ہو، اور ہمارے یہاں قرارداد مقاصد میں یہی الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی قرآن قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو قرآن اور سنت سے ٹکراتی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے مطابق عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک ہم نے اس قرارداد مقاصد کو پوری طرح صحیح روح کے ساتھ آئین کے اندر نہیں سمویا، پہلے یہ قرارداد دستور کے عملی حصے میں تھی نہیں، ضیاء الحق صاحب نے شامل کر دی تھی لیکن ابھی بھی انہوں نے یہ چیز دستور میں شامل نہیں کی کہ یہ قرارداد پورے دستور کی تمام دفعات پر حاوی ہو، اگر کوئی دفعہ اس سے ٹکراتی ہوگی تو قرارداد مقاصد کو غالب حیثیت حاصل ہوگی، اسی وجہ سے ابھی تک اس قرارداد پر عمل نہیں ہو پا رہا۔ سپریم کورٹ میں ایک مقدمہ پیش ہوا دفعہ 45 کے خلاف، دفعہ 45 میں یہ ہے کہ اگر کسی مجرم پر قتل کا جرم ثابت ہو جائے تو صدر صاحب کو آخری اختیار ہے کہ وہ اس مجرم کو معاف کر سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف ہے، قرآن یہ اختیار مقتول کے وارث کو دیتا ہے، مقتول کے ولی کو دیتا ہے، نہ کہ صدر کو۔ لیکن فیصلہ ہماری سپریم کورٹ نے یہی دیا کہ یہ بھی دستور کی ایک دفعہ ہے دفعہ 45 بھی، اور قرارداد مقاصد بھی ایک دفعہ ہے، اور دونوں دفعہ ان کا آپس کا برابر کا مقام ہے، کوئی دفعہ کسی دوسری دفعہ پر ڈومینیٹ نہیں کرتی۔ لہٰذا بدقسمتی سے ابھی تک وہ غیر اسلامی قانون بدقسمتی جب تک ہمارے دستور کے اندر شامل ہے۔ تو فرمایا اے لوگو جو ایماندار ہو اپنے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ سمیع العلیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہ ہے دستور کی قانونی دفعہ کہ قرآن سازی قرآن و سنت سے متصادم نہیں ہوگی۔ نمبر دو، ہر ریاست میں ایک ایسی شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے جسے نیشنل ہیرو کہا جاتا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ایک قوم کے اندر وحدت پیدا ہو۔ ہمارے ہاں وہ درجہ محمد علی جناح ان کو دیا گیا ہے، ان کی تصویر اس لیے روٹوں پر چھپتی ہے، ان کے اخبار اس لیے کوٹ کیے جاتے ہیں کہ بھائی یہ شخصیت ایسی ہے جو پوری قوم کے لیے ایک مشترکہ اثاث ہے، اور ان کے اقوال کو ہم دلیل بنا سکتے ہیں کسی بھی موقف کے حق میں۔ ہمارے ہاں وہ ہیں، اسی طریقے پر ترکی میں کمال اتا ترک ہے، اسی طرح سے ہر ملک میں کسی نہ کسی شخصیت کو اس طرح کی حیثیت دی ہوئی ہے اور اس کے ذریعے سے ایک ملک کے اندر وحدت پیدا ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ایسی کسی شخصیت کو تراشنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہستی کس کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ یہ ہستی قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اب اس صورت میں اللہ کے رسول کے حوالے سے بڑی اہم آیتیں آ رہی ہیں ان کی توقیر و تعظیم کے حوالے سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز کے اوپر مت کرنا، یعنی اپنی رائے کو نبی کی رائے کے اوپر فوقیت مت دینا۔ ولا تجہروا له بالقول، اور جب ان کے سامنے بات کر رہے ہو تو اپنی آواز کو ایسے اونچا نہ کر دینا، کجاہر بعضکم لبعض، جیسے کہ تم میں سے بعض بعض کے سامنے کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، کہیں تمہارے سارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں معلوم تک نہ ہو. یہ ہے اللہ کے رسول کا ادب و احترام، کہ نمبر ایک ان کی رائے سے اپنی رائے کو فوقیت نہ دینا کبھی بھی، ان کی رائے ہمیشہ غالب رہے گی، اور نمبر دو ظاہری اعتبار سے بھی جب ان کے سامنے گفتگو کرو تو تمہاری آواز پست ہو، تمہاری آواز ان کی آواز سے بلند نہ ہو. اگر تم نے ادب و احترام کا خیال نہ رکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری نیکیاں برباد ہو جائیں اور تمہیں شعور تک نہ ہو. اب صرف آواز کو اللہ کے رسول کی آواز پر اونچا کرنے سے ساری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کے احکامات کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کے احکامات کی دھجیاں بھی پھیرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا انجام ہوگا، ان کی نیکیوں کا کیا عالم ہوگا، آپ خود تصور کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب کی کلی اطاعت کی اور ان کی ہر اعتبار سے توقیر و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کا امتحان تقوی کے لیے لے چکا ہے، واقعی ان کے دلوں میں تقوی ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور شاندار بدلہ بھی ہے. صحابہ اکرام کا معاملہ یہی تھا، اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے بڑے ادب کے ساتھ اور بہت دھیمی آواز میں آپ سے گفتگو کرتے تھے. ان الذین ینادون من وراء الحجرات، کچھ لوگ باہر سے آئے بدو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، باہر سے آ کے شور کرنا شروع کر دیا، یا محمد اخرج علینا، یا محمد اخرج علینا، اے محمد ذرا باہر آؤ، اے محمد ذرا باہر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے متوجہ کیا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو ہے نبی آپ کو آپ کے حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، اکثرہم لا یعقلون، ان میں سے اکثر وہ غور و فکر نہیں کرتے. ولو انہم صبروا، اگر وہ صبر کرتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود ہی ان کے پاس نکل آتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود ہی ان کے پاس چلے آتے، آپ نے آنا تو تھا باہر، آپ نے نماز پڑھانے کے لیے آنا ہی تھا، تو ذرا نماز تک کا انتظار کر لیتے آپ باہر آ جاتے، لکان خیر اللہم، یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا. واللہ ان اللہ واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، نہ سمجھتے غور و فکر نہیں کیا، لیکن آئندہ کے لیے احتیاط کرو. یہ ہے ہمارے لیے اللہ کے رسول کی اہمیت. اگر ہم اپنے لیے نمونہ اللہ کے رسول کو بنائیں تو پھر ہمیں انہی کی سنت پر عمل کر کے ہم ایک ثقافتی تسلسل بھی حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے یہاں قومی لباس کیا ہے؟ وہ لباس ہے جو کبھی کبھی پہنتے تھے محمد نے جنا. اسی طرح سے ترکیوں کا لباس کچھ اور ہوگا، چائنیز کا لباس کچھ اور ہوگا، لیکن اگر سب کے سب اپنے لیے اسوہ بنا لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کتنی مطابقت پیدا ہو جائے گی. ایک چائنی، ایک چین کا آدمی بھی، چائنیز بھی، ایک امریکہ کا آدمی بھی، ایک پاکستان کا آدمی بھی، لیکن کھانے کے لیے بیٹھیں گے تو سنت طریقے سے کھا رہے ہوں گے، لہذا ایک آپس کے اندر وحدت پیدا ہو جائے گی. اللہ کے رسول کی محبت، ان کی اتباع یہ دنیا بھر کے لوگوں کو آپس میں جوڑے گی، ایک ان کے اندر ایک مرکزیت پیدا ہو جائے گی، ایک وحدت پیدا ہو جائے گی، اگر اللہ کے رسول کو ہم اپنے لیے وہ درجہ دیں، بلکہ اس سے بھی اونچا درجہ دیں جو آج کل درجہ ہر ملک میں دیا جاتا ہے اپنی قومی شخصیات کو. ہمارے لیے یہ اعلیٰ مقام حاصل ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آ جائے تو تم تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالت، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم پر جا پڑو نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر تم اس کے بعد اپنے کیے پر نادم ہو جاؤ. اسلامی ریاست میں افواہوں کی روک تھام کے لیے بڑی اہم ہدایت ہے، ان افواہوں کی وجہ سے بعض بڑے بڑے سانحے اور بعض بڑے بڑے صدمات دیکھنے پڑتے ہیں. تو فرمایا کہ محض کسی کی خبر پر کوئی اقدام نہ کر لو، کوئی فیصلہ نہ کر لو، کوئی رائے قائم نہ کر لو، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تحقیق ہو. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور آگے بڑھا دے. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ فرمایا. یہاں پر خاص طور پر ایک اور بھی اس آیت کی اہمیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ اسلامی ریاست میں قرآن اور حدیث کے دونوں بنیادی ماخذ ہیں قانون سازی کے شریعت کے. ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کے حوالے سے کوئی جھوٹی بات منسوخ کر دے کہ یہ حدیث ہے, تو لہٰذا آپ نے اس کو حدیث مان لیا اور قانون سازی میں اس کی وجہ سے ایک غلطی آ گئی. اسی لیے اس آیت کی بنیاد پر ان تمام افراد کے کردار کی اچھی طرح سے تحقیق کی گئی کہ جو افراد کسی بھی حدیث کی روایت میں آتے تھے, اور محدثین نے تحقیق کر کے یہ اپنی رائے دی چاہے یہ شخص واقعتاً قابل اعتماد ہے اور یا یہ ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہے, اس کی روایت سے اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اسماء و رجال کا پورا فن وجود میں آیا اور ہزاروں افراد کی زندگی کی تحقیق کی گئی, اور وہ افراد جو کہ کسی بھی حدیث کی روایت میں آ رہے تھے. فرمایا وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر اللہ کے رسول کی تقریر بتا دی, بلا شبہ یہ کسی کے والد بھی ہیں, بلا شبہ یہ کسی کے شوہر بھی ہیں, بلا شبہ یہ کسی کے داماد بھی ہیں, بلا شبہ یہ کسی کے بھتیجے بھی ہیں, لیکن وہ ساری حیثیتیں سان بھی درجے کی ہیں. ان کے اثر حیثیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. لو یو کی او کم فی کثیر من الامر, اگر اکثر معاملات میں وہ تمہارا جانا ماننا شروع کر دیں گے لعنت تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. تمہیں ہر صورت میں ان کا کہنا ماننا ہے, ان پر اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہ کرنا. بلا سن اللہ حبب الیکم الایمان, اب اس کے بعد صحابہ اکرام سے بدا ہے, فرمایا اور لیکن اللہ نے اے صحابہ تمہارے دلوں کی طرف ایمان کو محبوب کر دیا ہے, تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبکم, اور اس ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے تمہارے دلوں میں. بکر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان, اور تمہارے لیے اللہ نے ناپسند کر دیا ہے کفر کو اور نافرمانی کو اور زیادتی کو. یہ ہے صحابہ اکرام کی بدا قرآن مجید میں کہ ان کے دلوں میں ایمان ہے, ایمان ان کو محبوب ہے, ان کے دلوں میں مزین ہے, اور اللہ نے ان کے لیے ناپسند کر دیا ہے. انہیں کفر سے نفرت ہے, انہیں نافرمانیوں سے نفرت ہے, انہیں ہر قسم کی زیادتی سے نفرت ہے. اولئک هم الراشدون, یہی لوگ ہدایت پر ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہیں شامل فرمائے. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. فضل من اللہ ونعمہ, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور نعمت ہے. واللہ علیم حکیم, اللہ سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے. اب اگر اسلامی معاشرے میں دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے تو کیا کرنا ہے؟ اسلامی ریاست میں جاری بات ہے کہ جب لوگ رہتے ہیں تو آپس میں اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, اختلافات آگے بڑھ کر جنگ کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. فرمایا وہ انفائے فتح من المؤمنین فتح, اگر مومنوں میں سے دو جماعتیں آپس میں لڑی پڑے فاصلے ہو بہنا ہوما تو غیر جانبدار مت رہو بلکہ ان کے درمیان فوراً صلح کراؤ. فیم بغت تہدا ہوما الل افرا, پھر اگر ان میں سے ایک جماعت دوسرے پر زیادتی کرے اور صلح پر آمادہ نہ ہو تو کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جو زیادتی کر رہے اس پر دباؤ ڈالو, پوری کی پوری پھر اسلامی معاشرت وہ بائیکاٹ کرے اس جماعت کا, اس جماعت کو مجبور کرے کہ وہ صلح کے اوپر آئے تاکہ جھگڑا ختم ہو, اور اگر وہ صلح پر نہیں آتی تو پھر کیا کرنا ہے؟ فرمایا فقاتل اللتی تبغی, سب مل کر لڑو اس جماعت سے جو کہ زیادتی کر رہی ہے. حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کے فیصلے یعنی صلح کے فیصلے کی طرف آ جائے. فانفاق, پھر اگر وہ آ جائے فاصلحوا بینہما, تو ان کے درمیان صلح کراؤ. بالعدل, عدل کے ساتھ, واقفو, اور انصاف کرو. ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. انما المؤمنون اخوة, ذرا جذباتی انداز اختیار کیا گیا, دیکھو مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, تو اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. تمہیں تکلیف ہو اگر دو بھائیوں کے درمیان اختلاف ہے, یہ نہیں کہ تم خوش ہو اور جو ہے وہ اور تم چاہو کہ تم جلدی پر جو ہے وہ اور تیز چھڑکو, بلکہ نہیں ہے, تمہیں تکلیف ہو کہ کیوں میرے مسلمان بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں. تو فرمایا کہ صلح کرا دیا کرو اپنے دو بھائیوں کے درمیان. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب اس کے بعد بعض ایسی خرابیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلامی معاشرے کی شرازہ بندی متاثر ہوتی ہے. بعض مجلسی برائیاں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں, ان سے اللہ نے منع فرمایا. پہلی آیت, آیت نمبر 11 میں 3 ایسی برائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ جو منہ در منہ ہوتی ہیں, روبرو ہوتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جس سے کہ دل پھٹتے ہیں. ان سے منع کیا تاکہ اسلامی معاشرہ یہ انتشار کا شکار نہ ہو, اس کی وحدت برقرار رہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا یسخر قوم من قوم, مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسى ان یکونوا خیرا منھم, ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے جن کا تو مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں. ولا نساء من نساء, اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں. عسى ان یکن خیرا منھن, ممکن ہے کہ مذاق اڑانے والیوں سے ممکن ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہوں مذاق اڑانے والیوں سے. یہاں پہ کوئی یہ کہہ دے کہ اچھا چلو پھر عورتیں مذاق اڑا لیں مردوں کا یا مرد مذاق اڑا لیں عورتوں کا, تو یہ ساری کی ساری بات اس سے درست نہیں. اسلامی معاشرت میں عورتوں کا دائرہ کار الگ ہے, مردوں کا الگ ہے. لہذا پورے کا پورا اسلام کا پیکج دینا ہے. اس پیکج میں تو اس کا امکان ہی نہیں کہ مرد اور عورتیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوں. کون سے مرد عورتیں ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں؟ وہ جو محرم ہوتے ہیں, تو وہ رشتے اتنے پاکیزہ ہیں کہ ان رشتوں کے اندر یہ مذاق کی نوبت کے اختروں بہتر نہیں آتا. تو فرمایا کہ نہ مرد مذاق اڑائے مردوں کا, نہ عورتیں مذاق اڑائے عورتوں کا. ممکن ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. تم کسی کا ظاہر دیکھ کر مذاق اڑاتے ہو, اللہ تعالیٰ ظاہر نہیں دیکھتا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت دیکھتا ہے, دل دیکھتا ہے, باطن دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ عمل دیکھتا ہے. ولا تلمزوا انفسکم, اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو تانے دیا کرو. ولا تنابزوا بالالقاب, اور نہ ہی برے ناموں کے ساتھ ایک دوسرے کو محسوم کیا کرو. کسی کو تانا دے دینا اس کی کسی بھی کمزوری کی وجہ سے, کسی اس کی بیچارے کی خامی کی وجہ سے, اور کیا یہ ہے کہ اس کا کوئی برا نام رکھ دینا. فرمایا بے سا لسم الفسوق و بادل ایمان, ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا تو بہت ہی بری بات ہے. کوئی شخص برداشت کر رہا ہوتا ہے لیکن کبھی اس کو جو ہے وہ غصہ آتا ہے, پھر وہ پھٹ پڑتا ہے, پھر جھگڑے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ برا نام رکھنا ایمان لانے کے بعد بہت ہی بری حرکت ہے. اور ہمارے ہاں یہ حرکت ایسی ہے کہ ہم بعض اوقات پوری پوری کسی کمیونٹی کا نام غلط ایسا برا رکھ دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. کسی فرد کا نام برا رکھنا یہ بھی غلط ہے. اور کہہ دینا کھٹمل, یہ جو اصطلاح ہمارے ہاں بھی ہے, یہ بالکل غلط ہے, گھٹیا حرکت ہے, یہ قرآن مجید کے احکامات کے بالکل خلاف ہے. آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ دلیل کے حوالے سے اعتراض کریں کہ بھائی ان سے ہمارا یہ اختراض ہے, لیکن یہ کہ گھٹیا حرکتیں کرنا اور نام ایسے رکھ دینا یہ مناسب نہیں. بے سال اسم الفسوق و بادل ایمان, ایمان لانے کے بعد برے نام رکھنا بہت ہی بری حرکت ہے. ومن لم یتوب, اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا, فاولئک هم الظالمون, بس وہی لوگ ظالم ہیں. یہ تین برائیاں ہوتی جو روبرو ہوتی ہیں. اب تین ایسی برائیاں آ رہی ہیں جو کہ پیٹ پیچھے ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن, اے لوگوں جو ایماندار ہو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم, بے شک بعض گمان گناہ کے درجے پر پہنچ جاتے ہیں. بلا شبہ کسی کے بارے میں سوچ لینا کہ یہ اگر ہنسا ہے تو مجھے دیکھ کے ہنسا ہے, یہ دونوں سرگوشی کر رہے ہیں تو میرے خلاف کوئی سازش کر رہے ہیں, یا کسی کے بارے میں سمجھنا کہ یہ میرا دشمن ہے, نہیں, بلکہ تمہارا ہر جو بھی تمہارا فیصلہ ہو وہ یقین کی بنیاد پر ہو. ولا تجسسوا, اور دوسروں کی جاسوسی مت کیا کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے, ان کے گھر سے کون آیا ہے, آج ان کی اونچی آواز کیوں آ رہی ہے, کیوں لڑائی ہو رہی ہے آپس میں ساس اور بہو کی. یہ جو اس طرح کی گھٹیا حرکتیں ہوتی ہیں اس سے منع فرمایا کہ کسی کی جاسوسی مت کرو. بلا یقصد بعضکم بعضا, اور نہ تم میں سے بعض بعض کی غیبت کرے. کسی کی ایسی برائی کرنا پیٹ پیچھے جو اس میں موجود ہے غیبت ہے, اور اگر ایسی برائی کر رہے جو اس میں موجود ہی نہیں تو وہ دوڑا گیا گناہ ہے, وہ بہتان. تو فرمایا کہ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی مت کرو. یہ غیبت کرنا کیا ہے؟ فرمایا ایو ہبو احدکم, کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ میتاً, کہ وہ اپنے ایک ایسے بھائی کا گوشت کھائے جو مر چکا ہے. فکرہتموہ, تو اس مثال کو تم نے بہت ہی ناپسند کیا. تو غیبت بھی یہی ہے, ایک آدمی موجود نہیں ہے, اپنا دفاع نہیں کر سکتا اور آپ اس سے برائیاں کر رہے ہیں. جیسے مردہ آدمی ہے دفاع نہیں کر سکتا اور آپ اس کے جسم سے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں, تو بھمایا غیبت بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی بےچارا موجود نہیں ہے. لہٰذا اگر ہمارے سامنے کسی غیبت ہو تو ہم کوشش کریں کہ ہم فوری طور پر اس بھائی کی حمایت کریں کہ بھائی جو بھی تم نے بات کرنی ہے اس کے سامنے تم یہ بات کرنا, اس کے پیٹ پیچھے بات کر کے جو ہے وہ یہ حرکت غلط ہے, یہ کام نہ کرو. لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایسی خرابیاں ہیں کہ ہم سب اس کے اندر اکثر بہتر ملوث ہیں. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ نظر کرم کرنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کے بعد ایک عالمی ریاست جب قائم ہوگی تو اس ریاست کی اساس قرآن کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عالمی ریاست قائم ہوگی، ایک ورلڈ آرڈر قائم ہوگا، اور وہ ورلڈ آرڈر جسٹ ورلڈ آرڈر ہوگا۔ اس وقت جو ورلڈ آرڈر ہے یہ جو ورلڈ آرڈر ہے یہ یہودیوں کا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، آخری فتح اسلام کی ہونی ہے۔ اس وقت اسلامی ریاست جو بنے گی اس پوری اسلامی ریاست کا میں بہدت کی اساس کیا ہوگی؟ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ اب یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب نہیں ہے، اب تمام لوگوں سے خطاب ہے، کیونکہ معاملہ پوری ایک عالمی سطح کا ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، بے شک ہم نے تمہیں بنایا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں تقسیم کر دیا ہے قبیلوں میں اور خاندانوں میں اور قبیلوں میں، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تمہاری پہچان ہو جائے۔ تم سب ایک خالق کی مخلوق ہو اور تم سب ایک ہی جوڑے کی اولاد ہو، حضرت آدم کے ماں حوا کی، لہذا تم سب برابر ہو۔ تو مساوات انسانی اور ایک عالمی ریاست کے لیے اساس یہ دیتا ہے اسلام، ورنہ یہ ہے کہ دنیا میں بڑے سے بڑی تہذیبیں جو آج بڑی تمدن کی دعوے دار ہیں، ان کے ہاں بھی گورے اور کالے کی تفریق ہے۔ یہودی خود کو پوری نوع انسانی میں افضل سمجھتے ہیں، دوسروں کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ ہندوؤں کے ذات پات کی تقسیم ہے، جرمن اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ قسم کی ریس نسل سمجھتے ہیں۔ تو واحد اساس اسلام دیتا ہے کہ نہیں، سب انسان برابر، سب کا خالق ہے، سب کے والدین ہیں۔ اور یہ جو قبیلے اور کنبوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یہ کوئی فضیلت کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ اس لیے تاکہ تعارف کے اندر پہچان میں آسانی ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت کا معیار تقویٰ ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا اور باخبر ہے۔ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام ہوگی۔ اسلامی ریاست کا اصل شہری وہ ہے جو مسلمان ہے۔ جب ریاست اسلامی ہے تو اس کے بعد اس کی شہریت بھی اسلام کی بنیاد پر ہوگی۔ غیر مسلم کو وہاں پر رہنا ہوگا، تابع ہو کر اس کا ذمہ اسلامی ریاست لے گی، اسے ٹیکس دینا پڑے گا۔ لیکن اسلامی ریاست کی بنیاد ایمان نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایمان ایک مخفی حقیقت ہے، وہ دل میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا ظاہر پر ہی۔ تو جو بھی کلمہ پڑے گا، چاہے وہ فاسق ہو چاہے فاجر ہو، لیکن یہ ہے کہ متفقہ یہ جو ہے وہ فقہ کا اصول ہے کہ وہ اسے تمام اسلامی ریاست کی مراد حاصل ہوں۔ ایک شخص کے دو بیٹے ہیں، ایک بہت ہی نیک ہے اور ایک جو ہے وہ نوازی بھی نہیں ہے، نافرمان ہے، لیکن جب ریاست تقسیم ہوگی تو دونوں بیٹوں کو برابر ملے گی۔ قانون کے اعتبار سے اصل اہمیت صرف اقرار و باللسان کی ہے، ایمان کے حوالے سے اہمیت عمل کی ہے، لیکن دنیا میں فیصلے ہوں گے اسلام کی بنیاد پر، نہ کہ دل والے ایمان یعنی حقیقی ایمان کی بنیاد پر۔ فرمایا قالت الاعراب آمنا، اے نبی، آپ کے پاس کچھ بدو آ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم بغیر کسی جنگ و جدال کے ایمان لائے ہیں، ہمارا آپ پر احسان ہے، ورنہ اس سے پہلے لوگ ایمان لاتے تھے، آپ کو ان کے خلاف جنگ کرنی پڑتی تھی۔ ہم بغیر کسی جنگ کے، خاص طور پر صلح حدیبیہ کے بعد تو قبیلے کے قبیلے آتے تھے اور ایک ساتھ وہ اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے، ورنہ پہلے کبھی ساز و نادر کوئی مسلمان ہوتا تھا، اور اب تو پورے پورے قبیلے آ رہے ہیں۔ یار سلون ابھی بھی مل رہا ہے خواج آ رہا ہے، تو انہوں نے آ کر دعویٰ کیا، بلکہ احسان جتایا کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ان لمحوں میں نے بھی کہی تم ایمان نہیں لائے، بلاکن قولو اسلمنا، تم کہو کہ ہم اسلام لائے۔ اسلام ہے زبانی اقرار اور ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، ابھی تو تمہیں جو پہلے لوگ آتے تھے اسلام میں، وہ پہلے ایمان ان کے دلوں میں آتا تھا، ان کو معلوم تھا کہ اسلام قبول کرنے سے نقصان ہوگا، مارے پڑیں گی، تعلقات منقطع ہو جائیں گے، لیکن اتنا دل میں ایمان مضبوط ہوتا تھا کہ تمام نقصانات کے باوجود اپنے اسلام کا اعلان کرتے تھے۔ اور اب تو چونکہ اسلام کو پتہ حاصل ہو گئی ہے، اس لیے اب تو بلکہ اسلام قبول کرنے میں فائدہ ہے، تو تم اسلام لے آئے ہو، ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ فإن تطیعوا اللہ ورسولہ، البتہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کچھ کمی نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اسلام، جو کہ اسلامی ریاست کی شہریت کی بنیاد ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان کیا ہے؟ اب اپنا جائزہ لیں کہ آیا ہمارا معاملہ اسلام کا ہے کہ ایمان کا ہے؟ اب آگے بتایا کہ مومن کون ہے؟ فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن تو بس وہی ہیں، انما کہلاتا ہے کلمہ حسن، مومن بس وہی ہیں جب وہ ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر وہ کسی شک میں نہیں پڑے، وہ پھر دو ڈبل مائنڈیڈ نہیں ہوئے، یکسو ہو گئے کہ اب ہمیں ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے وہ خوش ہو چاہے ناراض ہو، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے نفع ہو چاہے نقصان ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے، صرف پرواہ ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو۔ تو یہ یقین قلبی، یہ مومن کی پہلی ٹپس ہے، شک سے پاک بالکل یقین کہ ہر صورت میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو مومن وہ لوگ ہیں جب ایمان لائے اللہ پر رسول پر، سمن لنجا تابو، پھر کسی شک کا شکار نہیں ہوئے، بس جاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا۔ اگر ہم واقعتاً دل میں ہمارے یقین ہے اور ہم ہر لحاظ سے شریعت کو مقدم رکھتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ نقصان ہو رہا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، اور نمبر دو اگر ہم دین کے غلبے کے لیے مال اور جان سے جہاد کر رہے ہیں تو پھر ہم مومن ہیں، اور اگر خدا نہ خاصہ یہ کیفیت نہیں ہے پھر مسلمان ہیں، پھر مومن نہیں ہیں، اور قیامت کے دن مومنین ہی بخشے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا مومن تو بس وہ ہے کہ جب ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر کسی شک میں نہیں پڑے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انہوں نے جہاد کیا اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں شریک ہو جائیں، اپنے اوقات بھی لگائیں اور اپنے مال بھی اس راہ میں صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق عطا فرمائی۔ اولئک ہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، اگر ایسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں ایمان کا تو ان کا دعویٰ سچا ہے، واقعی یہ حقیقی مومن ہے۔ قل، اے نبی ان سے کہیے، اتعلمون اللہ بدینکم، کیا تم اللہ کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہو کہ تم تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو آ کے تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو؟ واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اے نبی آپ پر آ کر احسان در رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اے نبی ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت کرو، بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہے کہ جو تم پر احسان کر رہا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ وہ تمہیں ایمان کی ہدایت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسلام تک جو ہے وہ اپنے تناط مت کرو، اس سے آگے بڑھ کے ایمان اپنے اندر پیدا کرو، اور ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ یقین تمہارے قلب میں ہو اور تمہارے عمل کے اندر مال اور جان کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے جہاد ہو۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے، بے شمار انسان دنیا میں بس رہے تھے، اگر تمہیں اگر کوئی توفیق ملی ہے کلمہ پڑھنے کی تو تمہارا اللہ پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں چاہتا ہے کہ تم صرف محدود مت رہو اسلام تک، بلکہ آگے بڑھ کر اللہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے ایمان کی۔ بل اللہ یمن علیکم، بلکہ اللہ تم پر احسان کرتا ہے، ان ہداکم للایمان، کہ وہ تمہیں ہدایت دے رہا ہے ایمان کی، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے آسمانوں اور زمین کے رازوں کو، آسمانوں اور زمین کے جو بھید ہیں اللہ ان سے واقف ہے۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔